मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یہ اس کے سیل ویک ہیں جو اس شور شرابہ کر رہے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی سننے کی سمجھنے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے دو ہفتوں سے ایک خاص موضوع پر بیان چل رہا ہے، غصہ۔ مختصر بات آج اس پہ کر کے پھر میں انشاءاللہ آگے جاؤں گا، اگر آج امید ہے کمپلیٹ ہو جائے گا دو چار جملوں میں ہی۔ بات یہ چل رہی تھی کہ انسان کے اعمال دو طرح کے ہیں، ایک ظاہری اعمال ہیں اور ایک اندر کے اعمال ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے دل میں ایک چھوٹا سا، انسان کے سینے میں، انسان کے جسم میں ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ ٹھیک ہوتا ہے تو پورا جسم ٹھیک ہوتا ہے، جب وہ خراب ہوتا ہے تو پورا جسم خراب ہوتا ہے، اور اس ٹکڑے کا نام ہے دل۔ بیان کے دوران میرے دماغ میں جو باتیں آتی رہتی ہیں موضوع سے ہٹ کر، وہ میں پارسل کرتا رہتا ہوں، یہ میرا پرانا معمول ہے۔ تو ابھی ایک بات دماغ میں آئی ہے تو وہ پارسل کر دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں پارسل کا خاص انتظام ہے۔ دیکھو یہ حدیث میں جو آتا ہے کہ ایک گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، وہ صحیح رہے تو پورا جسم صحیح رہتا ہے، وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ، کوئی ہارٹ اسپیشلسٹ، کوئی دل کا ڈاکٹر ایک بورڈ لگا لے اور کہے کہ میں ہارٹ اسپیشلسٹ ہوں اور طب نبوی سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب دل انسان کا ٹھیک ہوتا ہے تو پوری باڈی ٹھیک ہوتی ہے، اور انسان کا دل خراب ہوتا ہے تو پوری باڈی خراب ہو جاتی ہے۔ لہذا اس حدیث کی روشنی میں پہلے آئیے، پہلے پائیے کی بنیاد پہ ہمارے ہاں دل کا ٹیسٹ ہو رہا ہے، ای سی جی ہو رہی ہے، کیونکہ آپ کا دل ٹھیک ہوگا تو آپ کی پوری باڈی صحیح ہوگی۔ آپ کا دل میں اگر کوئی مسئلہ آ گیا تو آپ کو فالج کا بھی خطرہ ہے, آپ کو برین ہیمریج کا بھی خطرہ ہے, آپ کو وغیرہ وغیرہ بھی خطرہ ہے. اور یہ حدیث کوٹ کر دیں تو اس ڈاکٹر صاحب کا, ان ڈاکٹر صاحب کا یہ عمل قرآن حدیث کی روشنی میں اپنا منجن بیچنا کہلائے گا کہ نہیں کہلائے گا؟ بولتے کیوں نہیں میرے بھائی؟ کیونکہ حدیث کو وہ کہاں فٹ کر رہے ہیں؟ غلط جگہ فٹ کر رہے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میڈیکل سائنس کے اصول بیان کرنے کے لیے نہیں آئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم طب بیان کرنے کے لیے نہیں آئے. اسی میڈیکل سائنس کو عربی میں, آہستہ ہو گئی آواز, مائک تھوڑا پیچھے کروں گا تو اور چیخنا پڑے گا. جی, تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طب, میڈیکل سائنس کا عربی میں نام ہے علم طب, تو علم طب بیان کرنے کے لیے نہیں آئے. مشہور حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم جو کھجوروں میں نر مادہ کھجوروں کو کے پھولوں کو ملاتے ہو, جس کو تعبیر نخل کہتے ہیں, تو یہ کام مت کیا کرو. صحابہ نے نہیں کیا, مگر پیداوار میں اضافے کے بجائے کمی ہو گئی. تو صحابی نے شکایت کی, یا رسول اللہ میں نے اس دفعہ وہ کھجور کے پھولوں میں ملاپ نہیں کیا. وہ بھور لگایا جاتا ہے نا کھجور کے درخت میں, ایک نر درخت کا بھور لے کے وہ تمام مادہ درختوں پہ چھڑکایا جاتا ہے. 40-50 مادہ درخت ہوتے ہیں, کھجوروں میں ایک نر درخت ہوتا ہے. عبرت کا مقام ہے. خیر, تو کل میں کہیں آ رہا تھا تو ایک صاحب کی بڑی زمین تھی, میں نے ان سے کہا آپ بکرے پالیں, آپ کے تو فری میں یہ بکریاں پال سکتے ہیں, پھر اس کو بیچیں. کراچی میں تو بڑا مسئلہ یہ کہ بکروں کو کھلانا بہت پڑتا ہے, اور پھر وہ ان کی قیمتیں بہت, تو اتنا فائدہ بعض دفعہ نہیں ہوتا. گاؤں دیہاتوں میں تو آپ کو بڑا فائدہ ہے. انہوں نے کہا اچھا, انہوں نے کہا کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے؟ میں نے کہا 30 بکریاں اور ایک بکرا رکھیں, یہاں سے کاروبار شروع کریں. حقیقت ہے یہ. کہنے لگے 30 بکریاں اور ایک بکرا, یہی تو عبرت کی بات ہے. خیر, ہمارے ہاں مرغیاں ہیں, 6-7 مرغیاں اور ایک مرغا. اگر ایک سے زیادہ مرغا ہو جائے تو لڑائی شروع کر دیں گے وہ, سمجھتے ہو؟ تو عبرت کی بات ہے, مرغوں کے لیے نہیں, ہمارے لیے عبرت کی بات ہے. اچھا خیر, تو وہ پھر کہنے لگے 30 بکریاں ایک بکرا. جب زیادہ انہوں نے کہا نا, میں نے کہا یہ انسانوں پہ ہی کمبختی آئی ہوئی ہے. زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا میں, موضوع رہ جاتا ہے. اچھا خیر, تو بات یہ چل رہی تھی کہ کیا بات چل رہی تھی؟ ابے غصہ نہیں, تم بھی ایسی ہے. ہاں, کھجور. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول سے فرمایا کہ یہ تعبیر نخل مت کرو. صحابی نے نہیں کی, کھجور میں کمی آ گئی. تو صحابی رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ ہم نے اس دفعہ نر کھجوروں کا بھور مادہ کھجوروں کے پھولوں پہ نہیں ڈالا, تو پیداوار میں کمی ہو گئی. صحیح ہے, مسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انتم اعلم باموری دنیاکم منی, تم اپنے دنیا کے معاملات مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو, لہذا جب میں تمہیں دنیا کے کسی کام کا حکم دیا کروں, فانا بشر مثلکم, تو میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں, خطا بھی ہو سکتی ہے, لیکن جب میں تمہیں دین کے معاملے میں کسی بات کا حکم دیا کروں تو فوراً اس کو بجا لایا کرو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج جس نے طب کا منجن بیچنا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ, ابھی کچھ دن پہلے ایک ٹی وی چینل والے آئے, انہوں نے کہا کہ ایک صاحب نے, فصد نہیں ہوتا حجامہ اور خون نکالنا, وہ جو مریض جا رہا ہے ٹیکہ لے کے سرنج لے کے خون نکال رہے ہیں. حدیث کوٹ کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو فصد ہے خون نکالنا ہے اس میں شفا ہے. تو بھائی فسد میں شفا ہے یقیناً ہوگی, جب پیغمبر نے فرمایا اگر وحی کے ذریعے فرمایا ہے, حجامہ کے بارے میں تو ہے کہ جبریل نے مجھے بتایا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بھی اس حدیث کی بیس پہ حجامہ سینٹر کھول لے. دنیا میں کوئی بھی دوا ایسی نہیں ہے کہ جو ایکسپرٹ کے بغیر اور ریسرچ کے بغیر آپ اس کو صرف حدیث کا حوالہ دیکھے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک اشارہ دے دیا ہے اور وہ بھی وحی کے ذریعے اللہ نے آپ کو بتا دیا. اگر ایسا ہی ہوتا جیسے حدیث میں آتا ہے کلونجی میں ہر بیماری سے شفا ہے, تو کیا صحابہ نے ہر بیماری میں کلونجی کھانا شروع کر دی تھی کیا یہ حدیث سن کے؟ بولو بھائی, یا طبیب ختم ہو گئے تھے اس زمانے میں؟ قرآن میں آتا ہے شہد میں شفا ہے, تو مراد یہی ہے نا کہ ہر بیماری سے شفا ہے. تو کیا کچھ بھی ہوگا آپ شہد کھائیں گے قرآن کی اس آیت کا حوالہ دے کے؟ اب کوئی حکیم صاحب کلینک کھولیں اور شہد کی مختلف طریقوں سے وہ چیزیں بنا بنا کے پبلک میں پھیلانا شروع کر دیں کہ کینسر کا بھی علاج ہے, سر درد کا بھی علاج ہے, ٹی بی کا بھی میرے پاس علاج ہے اور شہد سے علاج کرتا ہوں, آپ کہیں گے بھائی تمہارے پاس یہ تحقیق کہاں سے آئی کہ کینسر کا اس طرح سے شہد میں علاج ہوتا ہے, ٹی بی کا اس طرح سے علاج ہوتا ہے؟ وہ کہ تحقیق کی ضرورت نہیں ہے, قرآن پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ شہد میں کیا ہے, شفا ہے. تو اس سے کہ 1400 سال سے کہہ رہا ہے قرآن, تو کلینک آج کھل رہی ہے؟ نہیں یاری بات, کلینک تمہاری آج کھل رہی ہے نا. قرآن نے اشارہ دے دیا ہے, باقی کس طرح سے شفا ہوگی, بیماری سے بھی کون سی بیماریاں مراد ہیں؟ دیکھو قرآن و سنت میں جب بھی کوئی لفظ کل کے ساتھ کہا جاتا ہے نا, ہر کا لفظ, تو یہ ہر اضافی ہوتا ہے, یہ حقیقی نہیں ہوتا. اس کو سمجھو ذرا, اضافی کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی چیز کے مقابلے میں کہا جا رہا ہوتا ہے. میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں, کھوپڑی شریف میں انشاءاللہ آ جائے گی. قرآن میں آتا ہے کہ ملکہ سبا نے کہا یہ جو ہدہد تھا نا اس نے سلیمان علیہ السلام کو آ کے بتایا کہ ایک عورت ہے جو بادشاہ بنی ہوئی ہے, وہ اوتیت من کل شیئن, ہر چیز دے دی اللہ نے اس کو, کیا کر دیا ہے, ہر چیز دے دی ہے. تو کیا مطلب ہر چیز تھی اس کے پاس؟ ظاہر ہے ہر چیز تو اللہ ہی کے پاس ہوتی ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ زمینوں میں اور آسمانوں میں ہے تمام شے اشیاء اس کا تنے تنہا کون مالک ہے؟ اللہ مالک ہے. ادھر قرآن کہہ رہا ہے وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ, ہر چیز ہم نے اس کو دے دی تھی. تو بھائی یہاں ہر چیز یا کلن کا مطلب, تمام کا مطلب, یہ اضافی کا مطلب بعض چیزوں کے مقابلے میں کسی چیز کو ملحوظ رکھ کے تمام کہا جا رہا ہے. یعنی گورنمنٹ چلانے کے لیے جو ضروری لوازمات ہوتے ہیں, کامیاب حکومت چلانے کے لیے جو اسباب اور وسائل اس زمانے میں چاہیے, اس زمانے کے لحاظ سے حکومت چلانے کے تمام اسباب اور وسائل اللہ نے اس کو دیے تھے. یہ مطلب نہیں ہے کہ واقعی ہر چیز دے دی, اس کے پاس ٹینک بھی تھے, توپ بھی تھے, ورنہ تو سلیمان علیہ السلام کا لشکر جاتا تو وہ کیوں آ جاتی سلیمان علیہ السلام سے مذاکرات کے لیے؟ وہ آئی اس چکر میں, اس کو پتا تھا کہ اگر یہ حق پر ہیں تو یہ غالب آئیں گے اور ہم میں عزت دار لوگوں کو رسوا کر دیں گے, فتح یاب ہو کے داخل ہوں گے. تو جس کے پاس ہر چیز ہوتی ہے وہ تھوڑی ڈرتا ہے. تو اسی طرح یاد رکھو, جب بھی حدیث میں آتا ہے اس میں ہر بیماری سے شفا ہے, اس میں ہر چیز کا علاج ہے, تو وہاں ہر کا مطلب یہ نہیں ہوتا جو ہم سمجھ رہے ہیں. چند کامن بیماریوں کو ملحوظ رکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوتا ہے کہ جو عام طور پہ بیماریاں ہوتی ہیں ان میں ہر بیماری کی شفا کس میں ہے؟ کلونجی میں ہے یا شہد میں ہے, اور وہ بھی مبہم حدیث ہے, کس طرح سے ہے یہ نہیں بتایا, یہ بھی نہیں بتایا کس طرح سے ہے. عین ممکن ہے اس سے مراد ہو بعض بیماریوں کی جو بیس ہے نا, جتنی بھی بیماریاں ہیں ان کی کچھ بیس ہوتی ہیں, کچھ بیس. دیکھو بلڈ پریشر ہے, شوگر ہے, یہ تمام چیزیں عام طور پر جو بڑھتی ہے موٹاپے سے بڑھتی ہے نا. تو اب اگر میں کہوں کہ تم اپنا موٹاپا ٹھیک کر لو ہر بیماری سے شفا ہے, डॉक्टर कहते हैं ना
यार क्या हम क्या कहें,
देखो आप थे गोल, लंबाई और चौड़ाई क्या थी आपकी बराबर, आप गए डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब मेरे सर में दर्द रहता है, डॉक्टर साहब मुझे कुछ शुगर का खतरा है, पता नहीं चक्कर आते हैं, ये होता है वो होता है, डॉक्टर कहता है तुम्हारी तमाम बीमारियों का इलाज इसमें है कि तुम वजन कम कर लो, बल्कि डॉक्टर ये कहेगा आजकल तमाम बीमारियों का इलाज ही है कि लोग अपना वजन कम कर, कहते हैं ना डॉक्टर, तो क्या तमाम का मतलब क्या होता है, अब आपके सर पे बाल नहीं उग रहे, बीमारी है तो क्या वजन कम कर लो बाल उगाएंगे, मैं हदीस को एक्सप्लेन करने के लिए ये मिसालें दे रहा हूं भाई, डॉक्टर जब कहता है हर बीमारी से शिफा है तो उसका हर का मफहूम ये नहीं होता कि कायनात में एड्स का भी इलाज भी इसी में है, क्या वजन कम कर लें, या टीबी हुई है तो इसका इलाज भी इसी में है, भाई बहुत सारी कॉमन बीमारियां, उन कॉमन में से तमाम बीमारियों का इलाज किस में है कि आप अपना वजन कम कर लें, जो कॉमन बीमारियां हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमाया कि कलौंजी में हर बीमारी से शिफा है, तो वहां हर का मफहूम भी एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहन मुबारक में उस जमाने के लिहाज से एक महदूद मफहूम है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, तो इसी वजह से सहाबा ने इस हदीस का ये मतलब नहीं समझा कि अब हमें जो भी बीमारी होगी हम कलौंजी की फक्कियां खाना शुरू कर देंगे, तो सहाबा हदीस को ज्यादा समझते थे या हम समझते हैं, बोलो ना, तो कहीं देखा सहाबा के दौर में किसी हकीम ने कोई क्लिनिक खोली हो और हर चीज में कलौंजी डाल डाल के इलाज कर रहे हैं उसका, तो आज क्या है हर चीज हिजामा में, हर बीमारी का इलाज, जो कुछ भी हो रहा है भाई हिजामा करो इसका, भाई हिजामा करो इसका, भाई किसी एक्सपर्ट से मालूमात ले लो कि इससे फायदा हो रहा है या उल्टा नुकसान हो रहा है, तो तिब से मुताल्लिक मेडिकल साइंस से मुताल्लिक अहादीस में जो बातें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं वो उसको एज इट इज नहीं ले लेना, उसको तिब के माहिरीन और जो मेडिकल साइंस के माहिरीन है उनकी रहनुमाई में लेना है, समझता नहीं है ना बात को, तभी मेडिकल साइंस के जो माहिरीन है वो बताते हैं कलौंजी किस बीमारी में किस तरह से लेनी है, और शिफा तो है उसमें, ये तो मेडिकल साइंस ने साबित कर दिया है, शहद में शिफा है, शुगर के मरीज पर पाबंदी है, अब शुगर का मरीज कह रहा है कुरान में आता है कि शहद में शिफा है और खाया जा रहा है, इन्ना लिल्लाह हो जाएगा उसका, ना कुरान गलत है ना शहद में शिफा, ये भी नहीं है कि शहद में शिफा नहीं है, लेकिन शुगर के मरीज शहद हजम करने की सलाहियत नहीं रखता, शुगर खुद भी तो बहुत सी चीजों में ताकत कुव्वत का जरिया बनती है ना, आप ही के अपने वजूद खराब हो गए तो उसमें फिर इंसान अपने आप को बुरा कहे, तो मैं ये इतनी लंबी डिटेल मैंने इसलिए बयान की है मेरे भाई कि आज कल ना जिसका दिल चाहता है पैसा कमाना शुरू कर देता है मेडिकल साइंस के नाम पे, रुकिया के नाम पे, रुकिया के नाम पे भी बहुत हो रहा है, बार बार मैं बताता रहता हूं, आप जब भी किसी आमिल से कहेंगे कि भाई तुम्हें कैसे पता चला कि इस पे जादू है, तो दो जवाब देगा, एक ये कि क्या जादू बरहक नहीं है, नंबर दो हमने ये इल्म किया हुआ है, ये इतना फैल रहा है ना आमलियात कि हम चीख चीख के थक गए मगर फैले ही जा रहे हैं, लोग नहीं हमारी बातों पे अमल कर रहे, क्या हो गया मेरे भाई आप पे भी लग रहा है जादू है, मुसलमान कभी, इनको नहीं कह रहा आम नॉर्मल बात कर रहा हूं, मुसलमान जब तक जादू टोनों में और अमलियात में पड़ा रहेगा ना कभी भी तरक्की नहीं कर सकता, अंग्रेज के को कोई परेशानी आती है वो उसके असबाब पे गौर करता है कि ये परेशानी घर में क्यों आई, ये हमारी कौन सी हमाकत है कि कंट्री में ये परेशानी आई या घर में ये परेशानी आई, मुसलमान के पास जब कोई परेशानी आती है तो कोई बुजुर्ग उसको बता देते हैं कि तुम्हारे ऊपर जादू है, अब जिंदगी बर्बाद तुम्हारी, अब गए काम से, अब कभी भी तुम ठीक नहीं होगे, समझते हो, बस गए बर्बाद हो गई जिंदगी, जिस कमबख्त आमिल के पास कोई खातून चली गई ना कि मेरी शादी नहीं हो रही जादू किया हुआ, अब उसका हल ये नहीं है, उसके असबाब पे गौर करना चाहिए ना, लड़के मार्केट से अच्छे लड़के जो शादी के काबिल मार्केट से शॉर्ट हैं वो कर नहीं रहे,
لڑکیوں کی بھرمار ہے تو حل یہ تھا کہ کسی کی دوسری بیوی بن جاؤ, وہ زہر کا پیالہ پی لے گی, دوسری بیوی نہیں بنے گی, اور نہیں مجھ پہ کچھ کیا ہوا ہے کسی نے تو برباد کرو اپنی زندگی نہ ملو. اور یہ عامر خود ہی لٹو ہوگا تھوڑے دنوں میں, دیکھنا یہ خود بھگائے گا تمہیں گھر سے. عامل اور بغیرتی ایک چیز کے دو نام ہیں, یاد رکھو خوب سمجھ لو. اور میرے سامنے خدا, مجھے ڈپریشن میں جاتا ہوں میں, غصہ آتا ہے میری رگ دماغ کی پھڑکنے لگتی ہے ان عاملوں کا سمجھ. خدا کی قسم جس کے چہرے پہ زیادہ نور ہے نا وہ بڑا شیطان ہے عاملوں میں, کیونکہ چہرے کو کیش کرا رہا ہے وہ بغیرت. اور اگر ان میں کوئی نیک ہے, بعض نیک بھی ہوتے ہیں, میں غلو نہیں کرتا کسی کی مخالفت میں, غلو نہیں کرتا, میں کہہ سکتا تھا سارے فراڈی ہوتے ہیں, نہ کچھ نیک بھی ہوتے ہیں, لیکن علوم ان کے پاس بھی نہیں ہوتے. ہوتا یہ ہے کہ وہ عملیات کر کر کے ان کی اوپر کی کھوپڑی کیا ہو جاتی ہے آؤٹ, اس کی وجہ سے کچھ نہیں ہو کے بھی ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس پہ جن ہے, اس پہ جادو ہے. وہ اس کا اپنا دماغ, بھائی بزرگ کا بھی تو دماغ خراب ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ بزرگ بھی میرے بھائی انسان ہوتا ہے, گرمی جب ہوگی تو بزرگ کو گرمی لگے گی, سردی ہوگی تو بزرگ کو سردی لگے گی, وہ کوئی ربڑ کا بنا ہوا لوہے کا بنا ہوا نہیں ہوتا. تو جب وہ چلے کاٹے گا بیٹھ کے عملیات سیکھنے کے لیے تو اس کا سب سے پہلا اثر کیا ہوتا ہے؟ دیکھو انسان دماغ ہمیشہ اسی کا نارمل ہوتا ہے جو نارمل لائف گزارے, جیسے سب گزارتے ہیں. جو عام نارمل لائف سے ہٹے گا سب سے پہلے اس کی کھوپڑی کیا ہوگی؟ آؤٹ ہوگی. اس میں بزرگ اور غیر بزرگ سب برابر ہیں, تبھی تو ہم لوگوں سے کہتے ہیں بزرگ بننے کے لیے نیچرل اور نارمل لائف ضروری ہے. ابے کیا ہو گیا میرے بھائی, دیکھو جو زیادہ پڑا ہوا ہے نا, تسبیح صبح لگا ہوا ہے دوپہر بھی اور پھر ہر وقت بیٹھا ہوا ہے اللہ اللہ کر رہا ہے اور نہ لوگوں سے میل ملاپ اور بالکل ہر وقت تلاوت دعا, ہوتے نہیں ایسے آج کل بزرگ بہت کم ملتے ہیں, لیکن ہر وقت اور بس اللہ 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 اللہ, تو تھوڑے دنوں میں یہاں سے کیا ہو جائے گا؟ کیونکہ یہ نارمل نہیں ہے نا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی بزرگ ہو سکتا ہے؟ آپ تہجد میں روتے بھی ہیں لیکن اپنی ازواج کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں, صحابہ سے ہنسی مزاح بھی کر رہے ہیں, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھڑ سواری بھی کر رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیر اندازی بھی کر رہے ہیں, آپ شادیاں بھی کر رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں؟ آج جب بزرگ بنے گا تو سب سے پہلے شادی لیس, کہ نہیں حضرت جی کو یہ باتیں بہت بری لگتی ہیں, رشتہ مشتہ یہ حضرت کو یار کن چکروں میں ڈال رہے ہو, مفتی صاحب خود تو برباد ہو گئے حضرت جی کو بھی برباد کر رہے ہو, نہیں یہ بات سمجھ میں. بعض دفعہ حضرت جی شادی نہیں کرتے, اللہ معاف فرمائے, پھر وہ آگے میں سینسر بورڈ بھی ہمارے بیان میں بیٹھا ہوتا ہے, میں خود ہی سینسر کر دیتا ہوں. کتنے واقعات ایسے ہوئے ہیں. خیر نارمل لائف نیچرل لائف, دیکھو یہ جو عبادت ہے نا یہ بھی نارمل اور نیچرل ہے. جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں یہ بھی نیچرل ہے, جو یہ نہیں کرتے وہ بھی ان کی سیٹنگ بھی آؤٹ ہو جاتی ہے. گورے کی سیٹنگ ہی تو آؤٹ ہوئی ہوئی ہے اوپر سے, تبھی تو ہومو سیکسولیٹی کو پروموٹ کر رہا ہے, نکاح کو ختم کر کے زنا کو, ابا اولڈ ہاؤس اور حقوق کی بات پھر بھی کر رہا ہے. ویمن رائٹس ویمن رائٹس, ابے کیسے ویمن رائٹس ہے, بیوی کو ایک کپ چائے تو پلا دے. نہیں جی ویمن رائٹس, کھوپڑی آؤٹ ہونے کی تو علامت ہے. یار مجھے ایک بات بتاؤ, نہیں بتاؤ رہنے دو, یہ بات میں بہت دفعہ ریپیٹ کر چکا ہوں نا, اس لیے میں نے یہ پوچھ رہا آپ سے. اگر کھوپڑی آؤٹ نہ ہوئی ہوتی تو ہومو سیکسولیٹی کو کم از کم لا کا حصہ نہیں بناتے, یہ تو گدے گھوڑے بھی یہ کام نہیں کرتے. اچھا مجھے بعض لوگوں نے کہا مفتی صاحب آپ کی ریسرچ پوری نہیں ہے, جانوروں میں بھی ہے یہ عمل. دیکھو جب کسی چیز کو حلال کرنا ہوتا ہے نا یہ بڑی طاقتوں نے, تو ریسرچ کے نام پہ کچھ بھی بنا کے پیش کیا جا سکتا ہے. جو عام چیزیں ہوتی ہیں نا وہ اللہ نے لوگوں سے اوجھل نہیں رکھی ہوتی ہیں. آپ بھی انسانوں میں پیدا ہوئے, انسانوں میں بڑے لاکھوں جانوروں کو آپ نے دیکھا ہوگا, کبھی آپ نے میل کو میل کے ساتھ کراس ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. اب پتہ نہیں کون سے افریقہ کے جنگل سے کسی بندر کی ویڈیو بنا کے انہوں نے یوٹیوب پہ شائع کر دی کہ دیکھو یہ بھی ہوتا ہے. تو یہ ہمیں کیوں نظر نہیں آ رہا, ساری دنیا کو کیوں نظر نہیں آ رہا, چند سائنسدانوں کو کیوں نظر آ رہا ہے؟ یہ تو یہ تحقیقات ہمارے سامنے پیش مت کیا کرو. یہ میل کا میل کی طرف میلان اور عورت کا عورت کی طرف, یہ گدھے گھوڑے بھی یہ کام نہیں کرتے. اب کسی گدھے کی رپورٹیں ہمارے سامنے اگر سائنسدان پیش کر دیں گے, اس رپورٹ کو اٹھا کے ہم دیوار پہ مار دیں گے, ہم کہیں گے اس کے لیے رپورٹیں پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو صبح شام لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ایک نیوٹرل آدمی نے آج تک ایسی کوئی رپورٹ نہیں دی ہوگی, نہ کسی گاؤں میں, نہ کسی صحرا میں, نہ کسی دیہات میں. ہمارے یہاں تو گدھے ماشاء اللہ ہول سیل کے حساب سے ایک بھی گدھا ایسا نہیں ہے, گدھا ہونے کے باوجود ایک بھی گدھا ایسا نہیں ہے. پتہ نہیں کہاں سے جنگلوں میں کون سے گدھوں کی رپورٹیں مل گئی ہیں. تو ان رپورٹوں سے متاثر ہونے کی بالکل بھی ضرورت بولو نہیں ہے. جیسے ڈارون نے جب کہا نا بندر سے انسان بنا ہے, تو رپورٹیں وہ بھی لے آیا تھا بہت ساری, کہ وہ ایک ڈھانچہ دریافت ہوا ہے, وہ آدھا بندر ہے آدھا انسان ہے, نیچے سے وسیم بھائی لگ رہا ہے اوپر سے بندر لگ, اس طرح کی جو نا انہیں نکالے ہیں. وہاں سب سے بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ تجھے ایک فلان جگہ کیوں مل رہا ہے, یہ تو کروڑوں نسلیں ہونی چاہیے تھی, کروڑوں ڈھانچے ہونے چاہیے تھے جو بندر سے انسان کی طرف آتے ہوئے راستہ طے کر کے آئے ہیں. تو کروڑوں ڈھانچے ہونے چاہیے نا اس کے. وہ ایک سائنٹسٹ کو افریقہ کے جنگل میں, ایک کو انٹارکٹیکا میں کیوں مل رہا ہے؟ اب نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ تحقیقیں علم کے لیے نا سب سے پہلے کیا چاہیے؟ کھوپڑی. بار بار میں بتاتا ہوں نا, ہمارے فرمایا کرتے تھے جتنا علم ہو نا اس سے 10 گنا زیادہ عقل ہوگی تو اس علم کا فائدہ ہے. عقل کے بغیر جب علم آتا ہے نا تو وہ علم گمراہی کا ذریعہ بنتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان خود بخود بن کے آ گیا ہو یا کوئی سیل خود بخود وجود میں آ گیا ہو. کہتے ہیں نا ایک سیل تھا اس سے یہ ڈیوائیڈ ہوتے چلے گئے, یہ ممکن نہیں ہے, ناممکن. نر مادہ کیسے بن گئے, ان کے ملاپ سے ماں کی چھاتیوں میں دودھ کیسے آ گیا؟ فطرت نے اتنی ذہین ہے کہ اپنے آپ کو ایسا ڈیزائن کر لیا. اٹ از ان پاسبل میرے بھائی, یہ ممکن نہیں ہے, چاہے سارے سائنسدان اس پر متفق ہو جائیں. اللہ میاں تو اس سے بڑی باتیں کر رہے ہیں. اللہ میاں کہہ دیں لن یخلقوا ذباب. تم کہہ رہے ہو فطرت نے اپنے آپ کو بنا لیا, تم سارے سائنسدان مل کے ایک جاندار مکھی نہیں پیدا کر سکتے. نہیں یہ بات سمجھ میں. اور کہہ رہے ہو مکھی خود بخود پیدا ہو گئی, اور مکھی سے عجیب چیز انسان ہے, وہ بھی آٹومیٹیکلی ہو گیا؟ نہیں ہو سکتا. تو بات سے بات چلتی ہے, کیا کریں یار. قیام تام وہ پہلے ٹاپک مکمل کروں یہ جو میں لے کے چل رہا تھا. ابے یہاں جو آئے تھے نا میں, یہ ڈارون سے پہلے کدھر تھا میں؟ ریورس کا بٹن تھوڑا سا کرنا. ڈارون سے پہلے میں کدھر تھا ہے؟ جن جنات پہ نہیں, اس کے بیچ میں کسی ٹاپک پہ چل رہا تھا میں. بڑے مسائل ہیں یار پاکستان. لوگ کہتے ہیں مجھ سے آپ کا حافظہ خراب ہو گیا, تو اتنے سینکڑوں لوگ بیٹھے ہوئے ان کو بھی یاد نہیں, تو پھر ہم میں آپ میں کیا فرق ہے؟ تو جن چڑیل بھوت کی بات چل رہی تھی, عملیات کی بات چل رہی تھی, تو میں ان کے خلاف, ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ سارے عامل 2 نمبر بولو نہیں ہوتے, کچھ 1 نمبر ہوتے ہیں, لیکن عملی اوپر کی سیٹنگ آؤٹ. اب لوگ کہتے ہیں اتنے بڑے بزرگ ہیں یہ سیٹنگ کیسے آؤٹ ہو گئی؟ تو بزرگ کو جب سردی ہو تو سردی لگے گی کہ نہیں لگے گی, گرمی ہو تو گرمی لگے گی؟ یہ کوئی کہہ کہ بزرگ ہو کے سردی کیسے لگ رہی ہے؟ سردی لگنا اس کی علامت ہے کہ بزرگ ماحول کے اثرات بولو قبول کرتے ہیں. گرمی ہوگی تو بزرگ کو بھی گرمی لگے گی, اس کا مطلب باہر کے اثرات بزرگ قبول کر رہے ہیں. خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا, دماغ پہ چوٹ لگی, تو دماغی توازن بگڑنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب کوئی کہے یہ چونکہ نیک ہے, ان کے سر پہ جتنی کاک کی گیند بھی کھینچ کے مار دو گے ان کو کچھ نہیں ہوگا. بھائی ہوگا, اس کا بزرگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. بزرگی تو اعمال کو کہتے ہیں نا. تو ایسا ہی یاد رکھو, جو جن چڑیل بھوت بھگانے کے لیے چلا کشی کرتے ہیں, عملیات کرتے ہیں, وہ چونکہ نارمل روٹین پہ نہیں ہوتے, تو جو بھی نارمل روٹین پہ نہیں ہوگا اس کی اوپر کی کھوپڑی کیا ہوگی میرے بھائی؟ آؤٹ. اچھا بہت سے عامل کہہ سکتے ہیں ہم تو نارمل روٹین پہ, ہم صبح اٹھتے ہیں, جاگنگ کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, نہا دھو کے یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. بھائی دیکھو بعض دفعہ روٹین تھوڑی سی چینج ہوتی ہے آپ کی, لیکن ایک تصور دماغ میں رکھ کے جب چینج ہوتی ہے نا, تو تھوڑی سی چینج ہی دماغ کی کو آؤٹ کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے. مثال کے طور پر میں 100 دفعہ صبح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر تسبیح پڑھوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے, 100 کے بجائے 1000 دفعہ بھی پڑھوں گا کوئی نقصان نہیں ہوگا, بلکہ دماغ اور صحیح ہو جائے گا. لیکن اگر میں 100 دفعہ یہ تسبیح پڑھوں گا یہ سوچ کے کہ مجھے جنات بھگانے کا علم آ رہا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ یہ تصور قائم کر کے کہ مجھے اب میں عامل بن رہا ہوں، اب مجھے جن چڑیل بھوت پہ پاور آ رہی ہے، اب میں حصار کا، یہی ان کے نا دماغ میں یہ چیزیں ان کے استاد بتا رہے ہوتے ہیں کہ تم جب یوں کر کے یہ تسبیح 100 دفعہ یا 1000 دفعہ صبح پڑھو گے تو یوں وہ جن چڑیل بھوت تمہیں نظر آنا شروع ہوں گے، پھر دیکھنا اس دن ایک سایہ آئے گا، وہ سایہ پہ تم کنٹرول کرنا. جب یہ تصور میں 50 دفعہ بھی کافی ہے اوپر کی کھوپڑی آؤٹ کرنے کے لیے. نہیں، یہ بات سمجھ میں، کیونکہ یہ نارمل انسان کا کام ہے ہی نہیں. کوئی اس طرح سے نہ جن پہ کنٹرول ہوتا ہے، نہ چڑیلوں پہ کنٹرول ہوتا ہے، نہ کوئی حسار وسار اس طرح سے آتے ہیں انسان. تو عامل لوگ پتہ کیا کرتے ہیں؟ جو نیک عامل ہیں، بہت تھوڑے ہیں لیکن کچھ ہیں بھی نیک، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جب بیٹھ کے چلے پڑتے ہیں کہ اس طرح مجھے جادو ٹونا آ رہا ہے، آ تو کچھ بھی نہیں رہا، لیکن جب کوئی چیز آ ہی نہیں رہی ہے اور آپ تصور کرو کہ آ رہی ہے، تو تصور کی وجہ سے دماغ کیا ہوگا؟ تصور کی دنیا اتنی مضبوط ہے نا، آپ کی کھوپڑی کو سیدھا کرنے کے لیے بھی، الٹا کرنے کے لیے بھی، کہ تصور کے ساتھ تھوڑا ذکر صحیح سمت میں ہوگا بہت فائدہ پہنچائے گا، غلط سمت میں ہوگا کھوپڑی آؤٹ کر دے گا. مثال کے طور پر میں اکثر بتاتا ہوں نا، جو صوفیہ کرام ہیں، مشائخ عظام ہیں، ان میں ایک تسبیح جس کو اس بات و نفی کا ذکر کہا جاتا ہے، ہم بھی کرتے تھے وہ، اب بھی کبھی موقع ملتا ہے تو کرتے ہیں، سنت نہیں ہے وہ، لیکن اس تصور کے جمانے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تھوڑے ذکر میں فائدہ بہت زیادہ. ذکر کے دو مقصد ہیں، ایک اللہ کو یاد کرنا اور ایک دل میں اللہ کی محبت پیدا کرنا. تو جب آپ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ، تصور کے ساتھ کہ میرے دل سے لا الہ پہ تصور کریں، اللہ کے سوا ہر چیز کی محبت نکل رہی ہے، اور الا اللہ کا مطلب صرف اللہ جا رہا ہے میرے دل میں. اس تصور کے ساتھ جب آپ 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو جو اللہ کی محبت جتنی مضبوطی سے پیدا ہوتی ہے دماغ میں، اللہ کی محبت کا جو تصور بنتا ہے وہ بغیر دھیان کے پڑھنے سے، 1000 دفعہ پڑھنے سے بھی نہیں بنتا. وہ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو کسی آدمی کی کھوپڑی صحیح کام نہیں کر رہی، اس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے، دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتا، تبھی تو کھوپڑی صحیح کام نہیں کر رہی نا. ابے ایک آدمی W11 میں بیٹھا ہے، مجھے پتا ہے W11 لانڈی نہیں جاتی، لیکن مثال لانڈی کی اچھی ہے اور بس W11 اچھی ہے، تو میں مثالوں میں W11 کو لانڈی پہنچا دیتا ہوں میں، حالانکہ ویسے جاتی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ مفتی صاحب آپ کراچی میں زندگی گزر گئی، آپ کو یہ نہیں پتا W11 لانڈی نہیں جاتی ہے. تو اسٹیشن لانڈی کا بتانے میں مزہ آتا ہے کیونکہ یہاں سے بہت دور ہے، اور بس W11. تو ایک آدمی W11 میں بیٹھا ہے، لانڈی جا رہا ہے، اب وہ کیا کر رہا ہے کہ اسی سیٹ سے اس کو محبت ہو گئی، سیٹ خریدنے کے چکر میں لگا ہوا ہے. ہیں بھائی پیسے ہیں نہیں، لوگ کہتے ہیں نا مفتی صاحب کرائے کے گھروں پہ رہنا پتا چلے گا، بڑا مشکل کام ہے ہر مہینے کرایہ دینا، اپنا گھر ہونا چاہیے. تو ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ تمہارے پاس ہر مہینے کرایہ دینے کے پیسے ہیں نہیں، اور گھر کیسا ہونا چاہیے؟ اپنا. یہ تو سوائے ڈپریشن کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. اپنا گھر اگر اضافی اللہ نے بہت پیسہ دیا تو میں پھر بنا تھوڑی کرتا ہوں، میں ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں پھر آخری درجے میں. اور میرے بیان سن کے اعتراض ان کو ہوتا ہے جو کرایہ دینے کے پیسے نہیں ہیں، کہہ رہے ہیں یار گھر تو اپنا ہی ہونا چاہیے. تو تمہارے پاس جب پیسہ نہیں ہے تو مسافر خانہ ہے میرے بھائی، کرائے پہ رہتے رہو، مزے اڑاؤ، اس کو پیٹ کاٹ کاٹ کے نہیں پراپرٹی بناؤ. تھوڑے دنوں میں جنازہ اٹھنے والا ہے. خیر آپ نے کیا کیا کہ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے کہا یہ سیٹ کتنی اچھی ہے، چپک گئے سیٹ کے ساتھ، دوستوں کو فون کر کے بتا رہے ہیں مجھے W11 میں کھڑکی والی سیٹ ملی، فخر بھی کر رہے ہیں، اور بڑی زبردست سیٹ ملی ہے، ٹیک لگا کے جا رہا ہوں، میرے ساتھ جو انکل بیٹھے ہوئے ہیں بدبو بھی نہیں آ رہی ان سے، گٹکا بھی نہیں کھا رہے وہ، بڑا مزہ آ رہا ہے، واہ ہا. تو آپ کا دوست تھوڑی دیر میں فون کر کے کہے گا مجھے لگتا ہے تیری اوپر کی سیٹنگ آؤٹ ہو گئی ہے. اور پھر آپ سیٹ پہ بیٹھ کے یہ بھی کہہ رہے ہو کہ بھائی جو W11 میں سفر نہیں کر رہے، جو پیدل آ رہے ہیں وہ بھی اسے بےغیرت ہیں، ان کے پاس W11 کے پیسے نہیں ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ یوں ہیں وہ یوں ہیں، تو وہ بھی کہیں گے ہم بےغیرت ہیں نہیں ہیں، تیرا دماغ اوپر سے کیا ہو گیا ہے خراب، کہ تو آگے جا کے اسٹیشن پہ اتر جائے گا، اس سفر کو تو کیا سمجھ رہا ہے، اپنی بس سمجھ رہا ہے، اپنی سیٹ سمجھ رہا ہے. تو جب کوئی انسان دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتا تو اوپر کی سیٹنگ کیا ہوتی ہے؟ آؤٹ. اس کو صحیح کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ کا صوفیاء کرام ذکر کرواتے ہیں اس سیٹنگ کو ٹھیک کرنے کے لیے. تو ایک ذکر کا نارمل طریقہ ہے جو سنت طریقہ تو وہی ہے, لا الہ الا اللہ پڑھو دماغ میں تصور رکھو. ایک ہے کہ ضرب لگاؤ, یہ سنت نہیں ہے, اس کو سنت سمجھنا بدعت ہے. لیکن اس پریکٹس سے ہوتا یہ ہے, عملی پریکٹس سے, کہ بہت جلدی یہ تصور قائم ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ لا الہ محبت کے لائق, عبادت کے لائق صرف کون ہے؟ اللہ. تو جب آپ ایک سال تک یہ کرتے رہیں گے تو اللہ کی محبت دماغ میں رچ جائے گی اور دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا شروع کر دیں گے کہ جانا اس کے پاس ہے, دل کہاں لگا رہے ہیں؟ ادھر. تو اس ذکر سے, تھوڑے ذکر سے بھی جو کھوپڑی گھومی ہوئی تھی وہ اپنی سیٹنگ پہ آ جائے گی. لیکن یہی ذکر آپ غلط تصور کے ساتھ کرنا شروع کر دیں کہ آپ کو یہ کسی نے بتا دیا یہ والا ذکر کرو گے تو تم روحانی عامل بن جاؤ گے, یا جن چڑیل بھوت. میں چھوٹا تھا نا تو ایک عامل نے مجھے کہا کہ آنکھیں بند کر کے بیٹھو, تصور کرو. ہم نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا, کچھ بھی نہیں آیا نا. اس نے کہا جن ہیں تمہارے قریب. ایک اور بچے کو کرایا, اس کو نظر آنا شروع ہو گئے. کیونکہ جب آپ اگلے کے دماغ میں ڈالو گے یہ بات کہ کوئی عمل ہو رہا ہے تو نہیں بھی ہو رہا ہوگا, اس کو لگے گا کہ ہو رہا ہے. ایک مثال سے, مثالیں بہت آتی ہیں, کیا کریں, ایکسپلین کرنے کے لیے ضروری ہے نا. دیکھو ایک عامل تھے, ان کے پاس ایک میاں بیوی گئے, ان کے اولاد نہیں ہو رہی تھی. وہ عامل نے یہ کیا, ان سے کہا لائٹ بند کرو دونوں اپنی, تھوڑی سی نامناسب بات ہے لیکن جو واقعہ ہوا میں وہی بتا رہا ہوں. دونوں سے کہا کہ اپنی شلواریں اتار کے کھڑے ہو جاؤ, قمیض پہنے رکھو, سطر ڈھکا رہے. اور اذا زلزلت الارض زلزالہا یہ پڑھنا شروع کر دو. ان کے نا اولاد نہیں ہو رہی تھی میاں بیوی کے. عامل نے کہا تھا تم پہ کسی نے جادو کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے تمہاری اولاد, بولو, نہیں ہو رہی. اور جادو کی میں کاٹ کروں گا اور اس کے اتنے پیسے لوں گا. اچھا پیسوں کا اتنا نہیں, فراڈی ہونے کے لیے پیسے ویسے کا مسئلہ نہیں ہے, پیسے ہوں لیتا ہو تو بھی ہے, نہیں لیتا ہو تو امکان ہے کہ زیادہ بڑا فراڈی نہ ہو. تو عامل نے کیا کیا, ان دونوں کو کھڑا کرتا, جادو ہے جس کی وجہ سے اولاد نہیں ہو رہی اس کی کاٹ کروں گا. اس کے لیے ایک عمل ہوگا, عمل یہ ہے کہ آپ دونوں کھڑے ہو جاؤ. اور یہ عمل اور اندھیرا کر دیا. اور اب اذا زلزلت الارض زلزالہا یہ سورت پڑھتے چلے جاؤ. وہ پڑھ رہے ہیں, اچانک ایک مٹکا آیا, دھڑام سے گرائے, اوپر سے آ کے ٹوٹا, اس میں میاں بیوی کے پتلے اور ان کے اندر سوئیاں. اس نے کہا آنکھیں کھولو, دیکھا کہ بھئی ہمارے پتلوں میں سوئیاں لگی ہوئی ہیں. اس نے وہ سوئیاں نکالی اور کہا جادو کی کاٹ, بولو, ہو گئے, اب آپ تشریف لے جا سکتے. وہ خوش ہو گئے, بھئی جادو ہمارا وہی سامنے دکھایا. اس عامل کو بلا لیا ہمارے استاد نے, بھئی تو نے کیا ڈرامہ کیا, ذرا بتا یار, ہے تو یہ ڈرامہ ہی. اس نے کہا اصل میں دماغ ان کی کھوپڑی کیا کرتے ہیں, ہم لوگ گھماتے ہیں. ہوتا یہ ہے, میں اب آپ کو اپنے اسٹائل میں ایکسپلین کر رہا ہوں, کہ جب ان میاں بیوی کے دل میں عامل نے ڈال دیا کہ جادو ہے, ان کے دماغ میں آ گیا کہ جادو ہے, پھر ان کو بلایا, شلوار اتار دینا دونوں کی, یہ ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے کہ بھئی کچھ بڑا عمل ہونے والا ہے, بہت بڑی کاٹ, کوئی ایسا نہیں ہے کپڑے پہن کے نہیں ہوگا, یہ تو شوگر ہے, سطر ڈھکا ہوا تھا ان کا, ورنہ یہ عامل لوگ تو عزتوں سے بھی کھیلتے ہیں. اب جناب وہ ان کو کہا اذا زلزلت الارض زلزالہا, حالانکہ اس صورت کا جادو سے کوئی تعلق نہیں. اب اس میں زلزلہ کی وہ ہے نا زلزل, تو اس سے اور لگا بیٹا اب تو کچھ یقیناً ہونے والا ہے. اب وہ پڑھ رہے ہیں. تو ایسی صورت میں ہوتا یہ ہے کہ آپ اگلے کے دماغ کو کیپچر کر لیتے ہیں, وہ لگ رہا ہے کچھ ہو رہا ہے حالانکہ ہو کچھ بھی نہیں رہا, اور مٹکا دکھا دیا دھڑام سے. تو ہمارے استاد نے کہا یہاں مٹکا توڑ کے دکھا تم. اس نے کہا یہاں نہیں ہو سکتا مدرسے میں آپ کی, کیونکہ اس کے لیے وہ ماحول چاہیے, وہ دماغ بھی چاہیے بے وقوفوں کا. اس کو پتا تھا یہ ان کا دماغ بے وقوف نہیں ہے, ان کے دماغ میں تصور ڈالنا ممکن نہیں ہے. اب میں آپ سے اصل بات کی طرف آ رہا ہوں. دیکھو وہ دونوں قرآن کی سورت پڑھ رہے تھے. اب آپ بتاؤ, میں اکثر یہ باتیں کرتا ہوں کہ جادو قرآن کے ذریعے بھی ہوتا ہے, لوگ فوراً کہتے ہیں کہ لا 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 حول ولا قوت، مفتی صاحب نے تو کلمہ کفر کہہ دیا، قرآن تو جادو کا علاج ہے اور مفتی صاحب کہہ رہے ہیں جادو کس سے ہو رہا ہے؟ قرآن سے. بھائی قرآن آپ جب غلط نیت سے پڑھتے ہو تو آپ کے دماغ میں شیاطین وہ تصورات ڈال دیتے ہیں. اصل میں تو قرآن شفا ہے، لیکن آپ کا انداز کیا ہے، آپ غلط نیت سے پڑھ رہے ہو اس کو. تو اب ان کو جب پڑھوائے ہیں نا بار بار، تو ان کے دماغ میں یہ تصور آنا شروع ہو گیا، اب ہمارا علاج شروع، اب کچھ ہوگا. تو ایسی صورت میں جو دماغ میں ڈالو گے وہ آ جائے گا اس کے. تو اب بتاؤ، اذا زلزلت الارض زلزالہا پڑھنے سے ان میاں بی بی کا دماغ سیٹ ہوا یا خراب ہوا؟ خراب ہوا نا. تو ایسے ہی اب سمجھ میں آئی مثال؟ ایسے ہی یاد رکھو، بعض دفعہ یہ جب عملیات سیکھتے ہیں نا یہ لوگ، تو کچھ وظیفے پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں، ان کی نیت یہ ہوتی ہے ہمارے جنات اب ہمارے قابو میں آ رہے ہیں، اب ہم یہ کریں گے، اب ہم وہ کریں گے. تو ذکر انسان کی کھوپڑی کو سیٹ کرتا ہے، لیکن عاملوں کی کھوپڑی کو کیا کر دیتا ہے؟ سیٹ ہوئی بھی اچھی خاصی کھوپڑی کو خراب کر دیتا ہے. وہ ہوتے وہ نیک ہیں. میرے بھائی اس سے زیادہ میں نے سمجھانے کی کوشش کی نا تو میری کھوپڑی کو کچھ نہ ہو جائے کہیں، کیونکہ یہ لوگ اکثر یہ کہتے ہیں ہم نے تو یہ وظیفہ پڑھا ہے، ہم نے تو یہ وظیفہ پڑھا ہے، ہم نے تو قرآن آیتیں پڑھی ہیں، تو قرآن پڑھ کے تو جادو کا علاج ہوتا ہے. او بھائی تمہارا دماغ قرآن پڑھ کے خراب ہو رہا ہے، تم کسی اور نیت سے پڑھ رہے ہو، کہیں اور سوچ رکھ کے پڑھ رہے ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ بعض عامل جو نیک ہوتے ہیں وہ جب یہ عملیات کرتے 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 وہ واقعی نیک ہوتے ہیں، وہ برے نہیں ہوتے، لیکن ان کو یہ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ہم عامل بن گئے ہیں، اب ہمیں پتا ہے. اب وہ عملیات کرتے ان کے دماغ میں آتا ہے کہ کچھ جن ون نظر آتا ہے ان کو، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ان کی کھوپڑی چونکہ صحیح کام نہیں کر رہی ہوتی لہذا ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے. اگر آپ کچھ دن ان کی صحبت میں رہے تو آپ کی کھوپڑی بھی آؤٹ ہو جائے گی اور آپ کو بھی وہ چیزیں نظر آئیں گی جو ان کو نظر آ رہی تھیں، اور آپ دماغ خراب ہوگا آپ کا، پاگل ہو گئے ہوگے اور آپ سمجھ رہے ہوگے میرا پاگل پنا اب ختم ہوا ہے، اللہ نے اب مجھے بصیرت کی آنکھیں دی ہیں، وہ مخلوق مجھے نظر آ رہی ہے جو مفتی طارق مسعود کو بھی نظر نہیں آتی. پھر جب بتایا جائے گا کمبخت جو مخلوق، جو چاند کسی کو نظر نہ آ رہا ہو، ایک اکیلے کو نظر آ رہا ہو جبکہ مطلب ہی صاف ہو، تو ہم تو کہتے ہیں حکومت قانون بنائے کہ جس اکیلے کمبخت کو نظر آ رہا ہے اس کو جیل میں ڈالو، اگر مطلب ہی صاف ہے تو اس اکیلے کو نظر کیوں آ رہا ہے؟ تو ایسے ہی میرا حکومت سے مطالبہ ہے کہ جس کسی کو کوئی جن نظر نہیں آ رہا، محلے کے دو چار آدمیوں کو نظر آ رہا ہے، ان پہ کیس ہونا چاہیے. آئی بات سمجھ میں؟ ان پہ کیا ہونا چاہیے؟ بولو، کیس ہونا چاہیے. ان کی کھوپڑی آؤٹ ہے، کیس اس لیے ہونا چاہیے کہ آپ کہیں بھی کھوپڑی آؤٹ ہو گئی تو پاگل پہ کیس تھوڑی ہوتا ہے، پاگل پہ یقینا کیس نہیں ہوتا، لیکن اگر دوسروں کو بھی پاگل بنانا ہے تو پھر اس پہ کیس ہونا چاہیے، اس کو اندر کرو تاکہ یہ دوسروں کو پاگل نہ بنائے. کیا کریں یار. تو عاملوں کی کتنی قسمیں ہو گئیں؟ دو. ایک تو دو نمبر جو زیادہ تر ہوتے ہیں، ایک ایک نمبر ہوتے ہیں، لیکن کھوپڑی کیا ہوتی ہے؟ آؤٹ. ان کے پاس آپ بیٹھو گے تو آپ کی کھوپڑی بھی کیا ہو جائے گی؟ آؤٹ. اب مجھے یہ نہ کہا کرو کہ یہ جو بزرگ ہیں جن کو آپ کہہ رہے ہیں ایک نمبر ہیں، کھوپڑی آؤٹ ہے، تو یہ تو حضرت فلاں کے خلیفہ ہیں. او بھائی خدا کے واسطے مجھے یہ حوالے نہ دیا، مجھے نہ بتایا کرو. ہم نے بڑے بڑے خلیفے اوپر کی کھوپڑی آؤٹ ہوتے ہوئے دیکھے ہیں اور اپنے شیخ کو بھی الو بنا رہے ہوتے ہیں. وہ یہ بھی نہ کہا کرو کہ یہ عامل اتنے پہنچے ہوئے ہیں، یہ حضرت فلاں مفتی صاحب کا علاج کر رہے ہیں. یہ بھی لوگ حوالہ دے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اتنے بڑے بزرگ کا جن انہوں نے بھگایا تھا اور مفتی صاحب آپ کہہ رہے ہو سارے ایک جیسے ہوتے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ بزرگ، وہ عالم کو بھی اس نے دبا کے الو بنا دیا ہے. پھر جب میں یہ جواب دیتا ہوں تو آگے سے لوگ کہتے ہیں آپ کو الو نہیں بنایا جا سکتا، اتنے بڑے بڑے بزرگوں کو الو بنا دیا، واہ بھائی واہ، اتنے بڑے عالم کو الو بنا دیا. تو دیکھو عالم کو علم میں الو نہیں بنایا جا سکتا، عملیات میں الو بنایا جا سکتا. قرآن اور سنت میں کسی عالم کو گمراہ کرنا آسان نہیں ہوتا، میڈیکل سائنس میں آسان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کوئی ڈاکٹر اگر الو بنا دے تو مفتی کو کیا پتا بھائی، ڈاکٹر کیا یہ کھا لو، وہ بےچارا کھا لے گا. اب کہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے مفتی طارق مسعود صاحب کو، وہ جو ممبر پہ دو دو گھنٹے بیان کرتے ہیں اور حدیثیں پڑھا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، ان کو گردے کے معاملے میں الو بنا دیا, اتنے بڑے عالم کو الو بنا دیا, یہ نہیں ہو سکتا. بھائی ہو سکتا ہے, ہماری فیلڈ ہی میڈیکل سائنس نہیں ہے, تو ہمیں تو حکیم بھی الو بنا سکتا ہے, ہمیں تو ڈاکٹر بھی الو بنا سکتا ہے. تو جو جس کی فیلڈ ہوتی ہے اس میں اس کو الو بنانا مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے یہ بڑے بڑے بزرگوں کو, اہل اللہ کو عامل الو بناتے ہیں, اور وہ بزرگ بھی, الو تو نہیں کہنا چاہیے, بزرگوں کے لیے مناسب نہیں ہے, وہ بزرگ بے وقوف بولو بن جاتے ہیں, ان کو یہ وہم ہو جاتا ہے. خاص طور پہ مشہور لوگوں کو یہ بہت جلدی وہم ہوتا ہے کہ مجھے نظر لگ گئی ہے, مجھ پہ جادو ہو گیا ہے. یہ مشہور لوگوں کے ساتھ یہ بڑا مسئلہ ہے, کہیں نیند آگے پیچھے ہو گئی, کہیں مسئلہ ہو گیا, تو بھائی حاسدین کی اب جادو کرا دی ہے حاسدین. حالانکہ مشہور لوگوں پہ جادو کرنا ویسے ہی تقریباً ناممکن ہوتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو نہیں, اب وہ کیا کرتے ہیں کہ یہ عامل لوگ, علماء, یہ جو ان کا منجن جو شروع ہوتا ہے نا, یاد رکھو عاملوں کا, یہ مشہور ہی جب ہوتے ہیں جب کسی بڑے عالم کا علاج شروع کرتے ہیں, پھونک مارنا, وہاں سے پھر ان کی تصویریں وائرل ہوتی ہیں. لوگ کہتے ہیں یار اتنے بڑے بزرگ کا علاج یہ کر رہا ہے, تو جب حضرت جی اس پہ اعتماد کر رہے ہیں تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں. بس وہاں سے اس نے نوٹ چھاپنا شروع, اور پھر اس کا گیٹ اپ زبردست, سفید پگڑی, اوت کی خوشبو, امبر ہر وقت صاف ستھرا, تسبیح ہاتھ میں, ایسے ملن. عامل بغیرت بہت ہوتے ہیں, یہ بتا دوں میں آپ, ان کو جتنا برا بلا کہو نا ان کو غصہ نہیں آتا. ان میں ایک چیز کامن ہے, مجھ سے بھی گلے مل کے خوشی خوشی مل رہے ہوتے ہیں, حالانکہ میں صبح شام ان کو گالیاں دے رہا ہوں. یہ اتنے بغیرت ہوتے ہیں, یہ ناؤمید نہیں ہوتے. ان کو پتا ہے اگر ہم نے مخالفت کرنا شروع کر دی تو اس سے ہمارا بزنس میں کچھ نہ کچھ کمی آئے گی, کم از کم مفتی طارق مسعود کے فینس جو ہیں وہ تو ہم سے بدگمان ہو جائیں گے نا. تو ان میں بغیر, دیکھو دو, میں نے مالی لحاظ سے جو لالچی ہوگا, میں نے بیان میں بہت دفعہ یہ بات سمجھائی نا, غصہ نہیں آنا چاہیے, بتایا نا یہ. بھائی میں تو اس پہ بولتا ہوں کہ غصہ کم کرو نا, لیکن بعض لوگ بالکل کسی بات پہ ان کو غصہ نہیں آتا, وہ اخلاق نہیں ہے, وہ بےغیرتی کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں. ان کو پتا ہے ہم نے غصہ کیا تو ہمارا بزنس ٹھپ ہوگا, لہذا وہ انہوں نے غصہ لیس ہو گئے ہیں. وہ بڑے بڑے عامل میرے سے مل رہے ہوتے ہیں ایسے گلے, مفتی صاحب ہم تو آپ کے, میں سوچتا ہوں ابے تیرے کو کتنی ممبر پہ میں نے تم سب کو گالیاں دی ہیں, تمہیں تو ملنا ہی نہیں چاہیے مجھ سے یار. مل رہے ہوتے ہیں الحمدللہ, ورنہ یہ بےغیرتی ہے کہ نہیں ہے, لیکن مل رہے ہوتے ہیں. تو یہ ان کے اخلاق نہیں ہے. پیسہ ٹائٹ طریقے سے کمانے کے لیے نا ایک نمبر کا بےغیرت ہونا ضروری ہے. دیکھو غیرت مند دکاندار ہوگا نا, کسٹمر ایک دفعہ بدتمیزی کرے گا, یہ اخلاق سے بات کرے گا, ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں, کسٹمر کو غصہ آ جائے, دو دفعہ کرے گا, تین دفعہ کرے گا, تو اس کے بعد بولے گا بھائی آپ کسی اور دکان سے جا کے لو, میرا ٹائم برباد مت کرو. لیکن بےغیرت دکاندار ہوگا نا وہ پھر بھی پیچھا چلا جائے گا, سجدہ کر لے گا, میرا کسٹمر نہ چھوٹے مجھ سے, بھلے عزت جائے میری. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یار کیا ہو گیا, آپ لوگ تو ایسے سمجھ رہے ہو جیسے کوئی میں الگ الگ کوئی خلائی باتیں کر رہا ہوں. مجھے ان عاملوں سے دشمنی, میں دشمنی مول رہا ہوں ان عاملوں سے, آپ کیا سمجھ رہے ہو؟ اتنا آسان نہیں ہے یہ باتیں کرنا. ان کے پولیس سے تعلقات ہوتے ہیں, ان کے فوج سے تعلقات ہوتے ہیں, ان کے بیوروکریسی سے تعلقات ہوتے ہیں, ان کے مریدوں میں فوجی افسران بھی ہیں, ان کے مریدوں میں علاقے کا ایس ایچ او بھی ہے. یہ بڑے پاورفل ہوتے ہیں. یہ جو میں یہاں بیٹھ کے اتنا کھل کے ان کے خلاف بول رہا ہوں نا, اس کو آپ ہلکا مت سمجھو. ان کے لیے بندہ مروانا بھی کوئی مشکل نہیں ہے, انشاءاللہ ہمیں کچھ نہیں کر سکتے, میں ایک مثال دے رہا ہوں. اور میں ان کمبختوں سے کہتا ہوں تمہارے پاس جنات ہیں تم مجھے قتل کی دھمکیاں کیوں دے رہے ہو؟ تمہارے پاس جنات ہیں یار, 8-10 جنات بھیجو مجھے اٹھا کے لے جائیں. میرا 68 kg 69 kg یہ میرا وزن ہے, ایک جن سے ایک مولوی نہیں اٹھ رہا یار. بےغیرتی کی انتہا ہے یا نہیں ہے؟ تمہارے تو بغیر, تو تمہارے جن بھی بےغیرت ہیں, اور کسی کے جنات کو میں بےغیرت بول رہا ہوں اور پھر بھی جن کو غیرت نہیں آ رہی اور کچھ کہہ نہیں رہا مجھے, اس کا مطلب پرلے درجے کا بےغیرت ہے تمہارا جن بھی اور تم بھی. نہیں آئی بات میرا خیال ہے سمجھ میں؟ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو کیا کہا تھا؟ کہ تم ان بتوں کے سامنے مسٹنڈوں کی طرح کیوں جھکے رہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہمارے باپ دادا اور یہ ہماری بگڑی بناتے ہیں. انہوں نے کہا انتم و آباؤکم فی ضلال مبین, تم بھی تمہارے باپ دادے بھی اور یہ بت بھی ہیں یہ سارے لچر ہیں, بالکل کچھ بھی نہیں کر سکتے. الہم ارجل یمشون بہا, کیا ان کی ٹانگیں جن سے چل سکتے ہیں؟ کیا ان کے پاؤں ہاتھ ہیں جن سے پکڑ سکتے ہیں؟ کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے دیکھ سکتے ہیں؟ کیا ان کی زبان ہے جن سے بول سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں تمہارے پاس کروڑوں جنات ہیں جو سنگ دل محبوبوں کو قدموں میں لا کے رکھ دیتے ہیں اور کاٹ کر کے اولاد کروا دیتے ہیں. تم میرے سر کا ایک بال تو نوچ کے دکھا دو یار. نہیں آ رہی میرا حال ہے بات کھوپڑی شریف میں؟ کھوپڑی ہوگی تو باتیں کھوپڑی میں آئیں گی. میرے بھائی یہ کچھ نہیں کر سکتے, تبھی تو عامل بنتے ہیں. کبھی کسی ڈاکٹر کو عامل بنتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ کیونکہ وہ بہت کچھ کر سکتا ہے, اس کے پاس پیسہ کمانے کے جائز طریقے بہت ہیں, اس لیے وہ کبھی بھی عامل نہیں بنے گا. کوئی اچھا حکیم ہو نا, دو نمبر حکیم نہ ہو, وہ کبھی بھی عامل نہیں بنے گا, کیونکہ اس کے پاس ایک پیشہ ہے لوگوں کا علاج کرنے کے لیے, وہ کبھی بھی عامل نہیں بنے گا. کوئی مفتی ہو, عالم ہو, کبھی بھی عامل نہیں بنے گا. وہ آپ کہتے ہیں وہ تو فلاں حضرت مفتی صاحب عامل ہیں, وہ مفتی نہیں ہے, اس نے جھوٹ بول کے اپنے نام کے ساتھ مفتی لگا لیا ہے. کوئی ذی استعداد عالم ہو کبھی بھی عامل بولو نہیں بنے گا. یہ مدرسے سے وہ فارغ التحصیل لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں جنہوں نے صحیح طریقے سے پڑھا نہیں ہوتا. اب نہ ان کے پاس دنیا کی کوئی ڈگری ہوتی ہے اور نہ دین میں کچھ ان کو آتا ہے, دنیا بھی برباد اور دین بھی برباد. اب ان کے پاس کمانے کے علاوہ, جن چڑیل بھوت بھگانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. پھر یہ تبلیغ میں نکلتے ہیں, چار مہینے لگاتے ہیں تاکہ لوگوں میں ہمارا امیج کیا ہو, بحال ہو. پھر یہ ریون کے بزرگوں سے تعلق رکھتے ہیں, پھر یہ دارالعلوم کرنگی جاتے ہیں, وہاں کے علماء سے سیلفیاں لیتے ہیں اور ان کی خدمتوں میں ایسے بیٹھتے ہیں, ایسا لگتا ہے جیسے ساری سکینہ اکیلے اسی پہ نازل ہو رہی ہے. پھر یہ علماء سے جھک جھک کے ایسے ملتے ہیں, ایسا لگتا ہے اس سے زیادہ نیک اس کائنات میں پیدا ہوا نہیں. پھر علماء ان کو خلافتیں دیتے ہیں ان کے اس ایٹیٹیوڈ سے متاثر ہو کر. یہ سب مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے ہو رہا ہے اور اب انہوں نے دبا کے شادیاں کرنا بھی شروع کر دیا. میرے پاس جب کوئی عامل آتا ہے تو اپنی چار شادیوں کا حوالہ دیتا ہے. پھر میں کہتا ہوں کرتے کیا ہو؟ کہہ رہے میں جن نبھاتا ہوں. برباد کر دیا, چار عورتوں کی زندگی برباد کر دی. ایک دفعہ کوئی عامل آیا کہہ رہی میری تین شادیاں ہو گئی اور میں چوتھی کے لیے فلاں جگہ پیغام بھیجا ہوا میں نے اور میں عملیات کرتا ہوں اور آپ سے بڑا متاثر ہوں. جس کے یہاں پیغام بھیجا تھا میں ان کو پیغام بھیجا, میں نے کہا رشتہ نہیں کر ہونے دینا اس کا, یہاں بتا رہا ہوں یہ دو نمبر آدمی ہے اور برباد کرے گا زندگی, بتا دینا چاہیے نا اگر کوئی جان پہچان ہو. توڑوا دی الحمدللہ آپ کی, یہ عملیات کر رہا ہے بھائی اس کو. تو میں کیا کہہ رہا تھا یار, کہاں سے کہاں بات چل رہی. تو میں کہہ رہا تھا جو نارمل لائف ہوتی ہے نا, نارمل خدا کے لیے نارمل لائف پہ آ جاؤ یار, خدا کے لیے زندگی سکون والی ہو جائے گی. زندگی کیا ہو جائے گی؟ سکون والی. مت دیکھو حضرت فلاں کا علاج, میں نام نہیں لے رہا, وہ فلاں ناراض نہ ہو جائیں. مطلب بڑے بڑے علماء ان عاملوں سے علاج کرا کے ان کو نہیں پتا علماء کو, بھائی ہم پہ کچھ بھی نہیں ہے یار, اچھے بھلے کوئی بیماری تو ہر ایک پہ ہوتی ہے نا. تو اس لیے میرے بھائی کیا بات کر رہا تھا میں, ہاں نارمل لائف گزارو. نارمل نارمل لائف کسے کہتے ہیں؟ اب نارمل مت بنو, نارمل لائف یہ کہتے ہیں رات کو جلدی سو جاؤ. کتنے بجے سو جاؤ؟ رات کو 10 بجے. کوشش کرو سونے کی, رات کو 10 بجے سو جاؤ گے, صبح 3 یا 4 بجے اٹھ جاؤ, اللہ کے سامنے تہجد پڑھو, جن چڑیل بھوت بھگانے کے لیے نہیں, آخرت کے لیے تہجد پڑھو کہ اللہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے, میری دنیا بھی ٹھیک کر دے میری آخرت بھی. رزق کی تنگی ہے تو اس وقت میں اللہ سے مانگو. پوستیوں کی طرح 12 بجے سے 1 بجے سو کے جب اٹھے گا بندہ تو رزق میں برکت نہیں ہو سکتی. صبح کا ٹائم پلاننگ کا ہوتا ہے, دعا مانگو, اس کے بعد 100 دفعہ تسبیح پڑھو, تھوڑی تلاوت کر لو, کتنا اچھا ہوگا. پھر اس کے بعد ڈائری ہاتھ میں لے کے بیٹھ جاؤ, بھائی گھریلو مسائل کیوں آ رہے ہیں نوٹ لکھو اس کو, یار بچیوں کی شادیاں کیوں نہیں ہو رہی, بھائی مسئلہ کیا ہے, بچے انسان کے بچے کیوں نہیں بن رہے, بچے بد اخلاق کیوں بن رہے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ اس دن بچے کی جیب سے گٹکا کیسے نکلا, کس نے ڈالا, اس کی اسکول میں تو کوئی خراب نہیں کر رہا. اس دن میں نے دیکھا بچے کی جیب سے آج گٹکا نکلا ہے تو پلاننگ میں لکھو کل چرس نکلے گی. اولاد کی تربیت کی نا, پلاننگ کرو ڈائری لے کے, بھائی بیگم بد اخلاق کیوں ہے, غور کرو. ایسا تو نہیں کہ کل جو جھگڑا ہوا تھا کہ میری غلطی تو نہیں ہے, پہلے بد اخلاقی میں نے اسٹارٹ کی ہو, لکھ لو یہ ساری چیزیں ریٹرن فارم میں. اس میں نہ کہیں جن آنا چاہیے, نہ کہیں چڑیل, نہ کہیں بھوت. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ صحت کیوں خراب ہو رہی ہے بھائی یار, لپڈ پروفائل کا ٹیسٹ کرا لینا چاہیے. 40 سال عمر ہو گئی, ایسا تو نہیں میں کولیسٹرول کے کنستر کا ڈبہ بن گیا ہوں میں. کیا خیال ہے بھائی؟ 40 سال کے بعد تو مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں. ویٹ تو نہیں بڑھ رہا؟ مفتی صاحب دو پراٹھے کھا کے بھی 69 ہے اور میں آدھے پراٹھے کھا کے بھی 169 ہوں. تو یہ ضروری نہیں کہ 69 جو ہو تو بہت اچھی صحت ہو, باریک باریک لوگ بھی بیٹھے بیٹھے مر جاتے ہیں. مقصد اور ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں باریک آدمی کا ہارٹ اٹیک زیادہ خطرناک ہوتا ہے. پراٹھے کھاؤ یار, صبح دیکھو پراٹھے کھا لو. میں کسی قیمت پہ پراٹھوں کی توہین برداشت نہیں کر سکتا. ڈاکٹر منع کرتے ہیں صبح پراٹھے کھانے سے, ایک ٹائم تو کھاؤ نا روٹی, دوپہر رات کا ناغہ کر لو. صبح ناشا بادشاہوں کی طرح ہونا چاہیے. دوپہر کا کھانا وہ بڑا مشہور قول ہے نا, ناشتہ بادشاہوں کی طرح ہو, دوپہر کا کھانا نہیں امیروں کی طرح نہیں, درمیانی درجے کے لوگوں کی طرح ہونا چاہیے, اور رات کا کھانا فقیروں کی طرح ہونا چاہیے. بس کھانا سونگ کے رکھ دو واپس, رات کو نہیں کھاؤ. ہمارے یہاں کراچی میں جو زیادہ تر پھوڑا جا رہا ہے رات کے وقت میں, بالکل الٹا چل رہے ہیں. بہتر تو یہ دو ٹائم کھاؤ, ناشتہ ہی نہ کرو. حکیم سعید نے ساری زندگی 11 بجے کھانا کھایا, دوپہر کا ناشتہ نہیں کرتے تھے, اور رات کا کھانا مغرب سے پہلے کھایا, بس فنش. کتنی زبردست صحت تھی. اب تو ڈاکٹر بھی یہی کہہ رہے ہیں دو ٹائم کھانا, لیکن اگر کرنا ہی ہے تو صبح کھا لو دیسی گھی کا پراٹھا ہو. بالکل روٹی چاول چھوڑ دینے سے بھی نقصان ہے. ڈاکٹر لوگ کیٹو ڈائٹ پہ لے کر آ رہے ہیں, لیکن ہر چیز ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی, تو کم کر دو, ختم نہیں کرو. یہ اللہ نے انسانوں کے لیے رکھے ہیں یہ گندم مناج مناج, ہر چیز سے ہر ایک کو فائدہ نہیں ہوتا. ہم تو اس طرح جو عاملوں کے خلاف تقریر کر رہے ہیں, پراٹھا ہے جو بول رہا ہے, پراٹھا ہے جو بول رہا ہے. یہ پراٹھے کا بھاری نوالا جب تک پیٹ میں گرتا نہیں ہے انرجی پیدا نہیں ہوتی. دوپہر کو تھوڑا کم کر لے, رات کو اسکپ کر دے. زیادہ خطرناک کھانا رات کا ہے, اور رات ہی کو بریانیاں پھوڑی جا رہی ہیں, رات ہی کو نہاریاں پھوڑی کھائی نہیں پھوڑی جا رہی ہیں. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اچھا میرے بھائی, تو میں جلدی سے آ جاؤں اپنی بات کی طرف. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی یار. دیکھو اچھا خاصا بیان عاملوں پہ ہو گیا, کیونکہ عاملوں کی رپورٹیں آتی رہتی ہیں, اور افسوس اس پر ہوتا ہے ہمارے بیان سننے والے پتہ نہیں انہوں نے کیا دماغ کو کیپچر کیا ہے یار. جو خواتین ہمارا بیان سن رہی ہیں وہ بھی جا رہی ہیں ان کے پاس, چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. گھر اجڑ گئے, برباد ہو گئے, پھر بھی ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں حیران ہوتا تھا, ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ فرمایا کہا کرتے تھے کہ میں اگر ملک کا وزیر اعظم بن گیا تو سب سے پہلے ان عاملوں کو ختم کروں گا. تو میں کہتا تھا حضرت کیوں ان عاملوں کے اتنا پیچھے پڑ گئے ہیں, یہ تو پڑھے لکھے لوگ تو ان کے پاس جاتے نہیں ہیں, جاہل قسم کے لوگ جاتے ہیں. لیکن جب ہم آئے نا عملی میدان میں تو ہمیں بھی اندازہ ہوا کہ واقعی, پھر میں نے اس میں ایک ایڈ کر لیا, دوسری شادی کراؤں گا اس کے بعد عاملوں کو کنٹرول کروں گا. اچھا خیر, تو بات کہاں سے کہاں چلی گئی. تو میں یہ کہہ رہا تھا نارمل لائف گزارو, صبح اٹھ کے پھر ورزش کیا کرو, نہایا دھویا کرو, نماز پڑھا کرو, تلاوت کرو. انشاءاللہ اگر آپ رات کو جلدی سو گئے 25% چڑیلیں اس سے بھاگ جائیں گی. دیکھو آدھے سے زیادہ مسئلے آپ کے, لکھ کے دے رہا ہوں میں آپ کو, ریکارڈ کر کے دے رہا ہوں, آدھے سے زیادہ چڑیلیں اور جن آپ کے بھاگ جائیں گے اگر آپ رات کو عشاء کے بعد سونا شروع کر دو. مسائل حل, میاں بیوی کے جھگڑے ختم. جھگڑوں کا ٹائم رات کا ہوتا ہے, صبح صبح جب سو کے اٹھتے ہیں نا سب فریش ہوتے ہیں, کسی کا جھگڑا کرنے کا دل نہیں چاہتا. نیند ٹائم پہ ہونی چاہیے, رات کی 3 گھنٹے کی نیند جو جلدی رات کی ہے وہ لیٹ نائٹ کی 6 گھنٹے کی نیند سے بہتر ہے. یہ سارا مسئلہ دماغ کا ہے میرے بھائی. तो आपने क्या करना है, रात को जल्दी सोए, 25% जिन चुड़ैल भूत क्या हो जाएंगे, खत्म, जिठानियों के झगड़े, जादू की काट 25% खुद बखुद। उसके बाद जब आप रात तहज्जुद पढ़ेंगे, उठ के फिर एक्सरसाइज करेंगे, वर्जिश करेंगे, वर्जिश करने से मजीद 25% चुड़ैलें भाग जाएंगे। ये मैं आपको जादू का बेहतरीन इलाज बता रहा हूं, रूहानी इलाज, ऐसा रूहानी इलाज है, आपकी जिंदगी में इंकलाब आ जाएगा। आप बोलोगे यार मुफ्ती साहब मैं तो जन्नत में घूम रहा हूं, आप करके देखें। सुबह आपने वर्जिश की, फजर की नमाज के बाद, सर्दियों में नमाज से पहले कर लें, उसके बाद जनाब आपने ठंडे पानी से नहाओ, सर्दियों में भी ठंडे, कराची की सर्दी इतनी खतरनाक नहीं है, ठंडे पानी से नहाया करो, ये गर्म पानी से नहा के छुई मुई मत बनो, समझते हो, कराची की सर्दी में गर्म पानी जरूरी नहीं है, माओ ने बच्चों को पानी गर्म करके ना बिल्कुल फार्मी मुर्गी बना दिया है, हमारी अम्मा ने अल्लाह का शुक्र है ये तकल्लुफ नहीं किया। आज भी हम जितनी भी सर्दी हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह कराची में कोई स्वेटर पहनने की भी जरूरत नहीं है, हाँ वो इस्लामाबाद वगैरह की सर्दी में ये कोशिश ना करो, आपके ठंडे पानी से नहाए तो फिर ठंडे हो जाओगे आप। तो आपने क्या किया, सुबह फिर ठंडे पानी से नहाओ, ठंडे पानी से नहाना सेहत के लिए बहुत मुफीद है, लेकिन नहा के अच्छी तरह टॉवल से पोछ लो, ठंडे ठंडे निकल ना हो बाहर आप। उसके बाद आपने क्या किया मेरे भाई, फिर अगर भूख लग रही है तो नाश्ता करो, नहीं लग रही तो मत करो। उसके बाद आप नहा तो पहले लिए, आप क्या ख्याल है, जो आपके काम है, अगर आपका ऑफिस ही 11 बजे खुलता है या खुलता ही नहीं है, गवर्नमेंट ऑफिस ऐसे भी हैं कि खुल ही नहीं रहे, तो फिर आप अपनी एक्टिविटीज सुबह से कोई अपने लिए खुद मुंतखब करके रख लो। आप जो काम रात में करने थे, देखो मोबाइल की बीमारी है ना, रात को लोग देखते हैं, आप क्या करो मोबाइल सोने से 1 घंटा पहले बंद कर दो और शैतान को बोलो कि मैं रात को 2 बजे उठ के देख लूंगा, सही है ना, जो काम बहुत जरूरी काम भी होते हैं 2 बजे उठ के चेक कर लो, व्हाट्सएप पे कोई जरूरी मैसेज आया हुआ है, कोई यूट्यूब पे कोई शॉर्ट क्लिप कोई अच्छा मुफीद आया हुआ है, रात को उठ जाओ, तो इंशाल्लाह आपके 75% जिन नहाने के बाद क्या हो जाएंगे, भाग जाएंगे, 25% चुड़ैल भूतें रह गई हैं, वो बाकी दिन के जो लाइफ स्टाइल है ना, गुस्से पे काबू और दुनिया को मुसाफिर खाना समझना, जो अल्लाह उसके रसूल ने हमें हकाम बताए हैं, वो सोच जब तब्दील होगी तो 100% जिन्नात आपके मार्केट से शार्ट हो जाएंगे, फिर आप आमिलों का इलाज करना शुरू कर दोगे, इतने बड़े रूहानी आमिल बन जाओगे आप कि कोई आमिल आपसे कहेगा ना आपके ऊपर इतने जिन्नात हैं, 100 जिन्नात हैं, आपके तेरे ऊपर 1 लाख जिन्नात हैं, समझते हो। तो इसलिए मेरे भाई वो बात मैंने लेके चला था गुस्से की, अब बस 2 मिनट में समेट दूं, वक्त बहुत हो गया, गर्मी भी हो रही है, तो वो क्या करें, मौजू ही रह गया सारा आमिलों की, क्योंकि फिर रिपोर्टें आना शुरू हो रही हैं बहुत ज्यादा, क्या करें। तो बात ये, पिछले मैंने जुम्मे में बयान शुरू किया था कि गुस्से को ना कंट्रोल करो, अब मैं गुस्से में नहीं कहूंगा ये बात, अब मैं आराम से कहूंगा, क्योंकि बयान किसका, गुस्से के खिलाफ हो रहा है, अब मैं अगर गुस्सा हो गया तो फिर ये यार खुद गुस्से हो रहे हो और बयान क्या कर रहे हो गुस्से के, अब मैं आराम से कहूंगा, ठीक है ना। गुस्सा बहुत सारे फसादात की जड़ है, जब गुस्से में तलाकें होती हैं डाल दिया जाता है जादू हुआ था जी मियां बीवी पे, मैं तो एक ऐसे किया, एक साहब ने गुस्से में 3 तलाकें दी, फिर फतवा ले लिया कि मुझ पे जादू हुआ है, मैंने कहा कोई फतवा छतवा नहीं है, 3 तलाकें हो गई हैं, कह रहे नहीं मैं, मुझे ऐसा लगा एकदम ना, मैंने ये काम कभी नहीं किया, एकदम मैं यूं और तलाकें दे के आ गया, धचका लगा ये क्या हुआ है। मैंने कहा सबके साथ यही होता है तलाकें देने के बाद, कोई आप मरीख से आए हुए इंसान नहीं हो, जो कत्ल करते हैं ना हमारे पास आए हैं, कातिल लोग भी आते हैं, केस चल रहे होते हैं उनके ऊपर कि मैंने गुस्से में आके भाई को मार दिया, चाकू मार दिया, गोली मार दी, बाद में मुझे लगा ये क्या हो गया, किसी ने मुझे बताया तुम पे जादू हुआ है जिसकी वजह से तुमने, मैंने कहा जादू जादू नहीं हुआ है, गुस्से को बचपन से कंट्रोल नहीं किया, उसका उसके ये साइड इफेक्ट हैं। बताओ कोई किसी को कत्ल कर दे तो इस्लाम में क्या कातिल को लटकाया जाएगा ना, कहीं भी नहीं है कि कातिल ये कहे कि मुझ पे फलाने चूंकि जादू किया था लिहाजा मुझको नहीं लटकाया जाएगा, इस्लाम कहता है 2 गवाहों से साबित हो गया ना कातिल है लटकाओ इसको, जादू हो गया फलाना हो गया टिमकाना हो गया, तलाकें भी दे रहे हैं तो जिनने दिलवाई है, ऐसे लोग हैं 3 तलाकें दे के बीवी को रखा हुआ है, कह रहे हमारे जिनने दिलवाई थी, वाड़े वाह अभी जजेस दिलवा रहे थे अब जिन भी आ गए मार्केट में। तो इसलिए गुस्सा बहुत बुरी चीज है, इसको कंट्रोल करने की ضرورت. تو اس میں میں نے پچھلے بیان کے اینڈ میں یہ بات کہی تھی کہ اس کی کنٹرول کرنے کے اسباب کیا ہیں. سب سے پہلا بنیادی سبب ہے نیند کو کنٹرول کرو. نیند مکمل ہونی چاہیے, گہری نیند, لمبی نیند نہیں, گہری نیند. اگر آپ گہری نیند نہیں لے رہے, آپ کی جو سلیپ کی کوالٹی اچھی نہیں ہے, آپ سوسائٹی میں ایک ایٹم بم ہو, کسی بھی وقت کسی پہ پھٹ سکتے ہو آپ. یا تو بیوی پہ غصہ اتارو گے, یا بچوں کی تربیت خراب کرو گے, یا مولوی صاحب پہ جا کے الجھو گے اپنے مسجد کے امام سے, یا پھڈا کرو گے آپس میں, یا ملک کو برا بلا کہو گے, کچھ بھی کرو گے. بہت سے لوگوں کو مہنگائی سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا, کروڑوں روپے آمدن ہے, پھر بھی ہر وقت مہنگائی مہنگائی, ابے یہ کیا ہو گیا, ابے یہ کیا. وجہ کیا ہے؟ سو نہیں رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ ہلکا نہ سمجھو نیند کو. گھریلو مسائل میں بہت سارے مسائل اس وقت پیدا ہوئے ہیں نیند کی کمی کی وجہ سے. آپ کہہ سکتے ہیں قوم تو سو رہی ہے, بارہ بارہ گھنٹے سوتے ہیں. او بھائی کوالٹی وائز نیند نہیں ہے, پڑا رہے گا. حضرت حکیم اختر صاحب فرمایا کرتے تھے گہری نیند اسے کہتے ہیں کہ آپ کو پتا نہ چلے کہ میں سو رہا ہوں. آج پتا ہوتا ہے کہ میں سو رہا ہوں, کوئی بھی آتا ہے کہتا ہے چپ میں سو رہا ہوں, شور نہیں کرو میں کیا کر رہا ہوں, سو رہا ہوں. سمجھ رہے ہو نا؟ اب وہی پھر جہاں سے ہم چلے تھے بیان وہیں اٹک گیا, وقت پورا ہو گیا. تو پھر اگلے ہفتے انشاءاللہ میں روشنی ڈالوں گا گہری نیند کے لیے کرنا کیا ہے آپ لوگوں نے. میں ڈاکٹر نہیں ہوں لیکن کچھ چیزیں نیچرل ہیں, وہ ڈاکٹر بھی وہی کہتے ہیں, ہم کوئی ڈاکٹروں کے خلاف نہیں جا رہے, اور اس شریعت نے بھی بتائی ہے, وہ ہمیں قرآن بھی کہتا ہے, حدیث بھی کہتی ہے. تو جب اتنے سارے لوگ کہہ رہے ہیں, قرآن بھی کہہ رہے ہیں, حدیث بھی کہہ رہی ہے, صحابہ بھی کہہ رہے ہیں, تابعین بھی کہہ رہے ہیں, ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں, حکیم بھی کہہ رہے ہیں, تو پھر میرا خیال ہے انسان کا بچہ ہوگا تو اس روٹین پہ آ جائے گا. کیا خیال ہے؟ تو آپ کو شریعت پہ چلانے کے لیے, سوسائٹی میں ایک اچھا فرد بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کی کھوپڑی صحیح کام کرے. سارے مسائل کس کے ہیں؟ انسان کے, کھوپڑی کے ہیں. اور کھوپڑی کے صحیح کام کرنے میں سب سے پہلا اور بنیادی دخل کس کا ہے؟ آپ کی گہری نیند کا. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو آج میں نے بیان کیا ہے نا, اس میں دو ایک منٹ کی ایک بات کر دوں تاکہ بات کمپلیٹ ہو جائے. اس پہ تو میں بہت دفعہ عاملوں پہ بولتا رہتا ہوں. ایک منٹ میں بات انشاءاللہ کوشش کروں گا کمپلیٹ ہو جائے, پھر یہ مسائل کا جواب دیتا ہوں میں. ایسا مسئلہ آنا شروع ہو جائے نا, کوئی الٹی الٹی باتیں کر رہا ہے, کسی کو کچھ نظر آ رہا ہے, کوئی چیخو پکار کر رہا ہے, کوئی مار دھاڑ, اب نارملٹی والا کوئی کیس گھر میں ہو جائے, فوراً نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ اس کو. دیر کر دو گے تو اس کا کیس بگڑ جائے گا. سمجھ رہے؟ تو میڈیسن سے 99.9% اس طرح کے پیشنٹ شروع میں اگر دکھا دیا نا تو وہ کور ہو جاتے ہیں. شروع میں نہیں کیا تو پھر وہ معاملہ ہاتھ سے باہر نکل جائے گا. تو شروع میں لوگ کیا کرتے ہیں, عاملوں کے پاس لے جاتے ہیں, وہ کیس بگاڑ دیتے ہیں. وقتی طور پہ بندہ ٹھیک ہوتا ہے, نفسیاتی اثر ہوتا ہے اس کے اوپر کہ میں جن میرا بھاگ گیا, وہ ایسے نفسیاتی طور پہ وہ ٹھیک ہو جاتا ہے, پھر وہ پھر ہونے لگتا ہے. تو پھر وہ اتنا بگڑ جاتا ہے کہ وہ پھر اس کے بگڑنے کی وجہ سے پھر جو اس کے ساتھ رہنے والے ہیں وہ بھی بگڑ جاتے ہیں. ان کو لگتا ہے ہم پہ بھی چڑیلیں آ رہی ہیں. تو پھر یہ پورا خاندان جن چڑیل بھوت کے علاوہ ان کا قیامت تک کوئی کام رہتا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر گھر میں کوئی ایسا مسئلہ ہے کسی کے ساتھ تو فوراً کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں, تو انشاءاللہ وہ شروع میں ہی سیٹنگ اللہ نے چاہا ٹھیک ہو جائے گی. پھر بھی ٹھیک نہیں ہو تو بھائی ہر بیماری کا اللہ نے ہر ایک کو علاج بتایا نہیں ہے. علاج تو اللہ نے ہر بیماری کا اتارا ہے لیکن ہر ایک کو پتا نہیں ہے. سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی ہے کہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. کچھ ایب نارملٹی سوسائٹی میں ایب نارملٹی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ سے بس عافیت کی دعا مانگنی چاہیے. دوسری بات یہ کہ جو سنت طریقہ ہے رقیہ کا, سورہ فلق سورہ ناس, وہ پڑھ کے دم کر دیں. بالفرض اگر لاکھوں میں کوئی ایک فیصد کوئی جادو کا چانس ہوا یا جن کا چانس ہوا, لاکھوں میں کوئی ایک آدھ فیصد سے بھی کم ہوتا ہے یہ, تو وہ سورہ فلق سورہ ناس آیت الکرسی سے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. خود دم کر لیں یا مسجد کے امام کے پاس لے جائیں, بشرطے کہ اس کا یہ کام نہ ہو, وہ عامل نہ ہو, روحانی علاج نہ کرتا ہو وہ. تو مسجد کے امام سے کروا لیں, کسی اللہ والے سے کروا لیں, دم کروا لیں, تو اس میں زیادہ برکت کا امکان ہوتا ہے. اس سے زیادہ جن چڑیل بھوت کو فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے. بس ٹھیک ہو جائے ٹھیک ہے, نہیں ہو جائے تو صبر کریں, بس اور کوئی حل نہیں ہے اس کا. ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ جو میں نے کہی ابھی کہ عاملوں میں کچھ نیک لوگ بھی ہوتے ہیں, اور واقعی ہوتے ہیں, وہ فراڈی نہیں ہوتے, لیکن میں نے بتایا کہ کھوپڑی کی سیٹنگ تھوڑا سا ان کا خراب ہو جاتی ہے, وہ عمل کر کر کے نا ان کو ایسا لگتا ہے کہ جن ہیں حالانکہ ہوتے نہیں ہیں ان کو نظر آ رہے ہوتے ہیں, وہ دماغ بیچاروں کا وہ ہو جاتا ہے تھوڑا سا, میں ادب میں کہہ رہا ہوں نا, خراب ہو جاتا ہے تو بے ادبی ہو جائے گی. اب آپ کے اتنی بے ادبی کر لی, اب رہ گیا تو وہ خود ٹھیک نہیں ہوتے. تو ان کی مثال ہے, وہ بیان میں لطیفہ سنانے لگا تھا, ذہن سے نکل گیا تھا, ابھی یاد آیا. وہ تو وہ ان خود ٹھیک نہیں ہوتے تو وہ آپ کو کہاں سے ٹھیک کریں گے. تو ایک آدمی تھا, اس کی اعورار تھا اس کی آنکھوں میں, بھینگا پن ہوتا ہے نا, بعض بیچارے معذور ہوتے ہیں. تو کسی حسینہ نے نا اس کو مذاق اڑانے کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھ کے کہا کہ تمہاری آنکھیں تو فلاں فلم ایکٹر سے ملتی ہیں. اب وہ بیچارہ فارم میں آ گیا کہ یار ایک حسینہ نے میری تعریف کی ہے, بڑا خوش ہوا کہ میری آنکھیں تو فلاں سے ملتی ہیں. انسان اپنے بارے میں جھوٹ بھی سنتا ہے تو سچ گمان کرنے لگتا ہے. تو اس نے اپنے ایک دوست سے کہا کہ یار ان آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتا کہ یہ فلاں سے ملتی ہیں کہ نہیں ملتی. تو اس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بہت غور کرنے کے بعد کہا یہ تو آپس میں نہیں ملتی, ٹھیک ہے نا, یہ فلاں سے کہاں ملیں گی. تو یہ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ جب آپ کسی عامل کے پاس جائیں گے نا, اگر آپ عقل مند ہوں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس کے تو اپنے مسائل حل نہیں ہوئے وے, یا آپ کے مسائل کہاں سے حل کرے گا, اس کی تو اپنی سیٹنگ خراب ہوئی ہوئی ہے, یا آپ کس کو سیٹنگ پہ کہاں سے لے کر آئے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ ایک اہم بات تھی. جو اور یہ جو میرا بیان شروع ہوا, یہ قرآن, وہ حدیث میں جو میں نے پڑھی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سینے میں ایک دل ہے, جب وہ ٹھیک ہوتا ہے تو سارے اعضاء ٹھیک ہوتے ہیں. تو اب اس سے کوئی میڈیکلی دل مراد لینا شروع کر دے تو وہ غلط ہوگا, اس سے روحانی دل مراد ہے, اندر کا انسان مراد ہے, کہ اندر کا انسان ٹھیک ہوتا ہے تو اس کی عملی زندگی ٹھیک ہوتی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ لوگ آج کل قرآن و سنت کو نا جو اصل اس کا مفہوم ہے اس سے ہٹا کے اپنے مفاد میں استعمال کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا چاہیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اور جو جس کی فیلڈ ہے وہ اسی پہ زیب دیتی ہے, اس میں قرآن و سنت کا لیبل لگا کے کوئی علاج ولاج کرنا شروع کرتے ہیں تو ایسے لوگوں سے بچ کے رہا کریں, برباد کرتے ہیں صحتوں کو لوگوں کی. مفتی صاحب, انڈیا میں چند لڑکوں نے قبر کا مذاق اڑایا ہے, قبر میں دو لڑکے داخل ہوتے ہیں اور پنکھا اور بلب اسپیکر لگا کر ناچتے ہیں, پھر طوفان آ جاتا ہے. میں نے ایسی ویڈیو نہیں دیکھی, بہرحال یہ غلط ہے. قبر تو ایک آخرت کی یاد دلانے کے لیے ہے. اگر جب آپ جنازہ لے کے چلتے ہیں تو علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت دنیاوی باتیں کرنا بھی مکروہ عمل ہے. جب جنازے کو چارپائی لے کے جا رہے ہو نا تو اس وقت اپنے کاروبار کی باتیں کرنا یہ شریعت میں برا ہے, اس لیے کہ عبرت کا ایک موقع ہے. اس میں بھی آپ پلاٹوں کی, مکانوں کی اور ان چیزوں کی بات کرو گے تو پھر عبرت کب حاصل ہوگی؟ یہ دل کے سخت ہونے کی علامت ہے. ادھر میں حدیث پڑھا رہا تھا, ایک ربیع ابن خسیم ایک تابعی ہیں, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں. تو عبداللہ بن مسعود کے ساتھ کہیں جا رہے تھے تو بھٹی میں نا لوہا پگھلتے ہوئے دیکھا انہوں نے, تو عبداللہ بن مسعود پہ بھی اللہ کا خوف طاری ہو گیا, جہنم کی آگ کا. بھٹی دیکھو بالکل لگتا ہے کہ آخرت کی آگ کیسی ہوگی. حضرت عبداللہ بن مسعود نے قرآن کی آیت تلاوت کی, وَإِذَا سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا کہ جب یہ جہنم کو دور سے دیکھیں گے نا, اس کا شور سنیں گے, چیخو پکار سنیں گے جہنم کی. تو بھٹی کی بھی ایسی ایک شور ہوتا ہے. تو عبداللہ بن مسعود نے اللہ کے خوف میں یہ آیت پڑھی اور ان کے جو شاگرد تھے نا تابعی, وہ بے ہوش ہو کے گر گئے خوف سے. کہتے ہیں صبح بے ہوش ہوئے, شام کو ہوش آیا ان کو. تو ہمارے اسلاف میں ایسا خوف تھا. تو موت ایک ایسی چیز ہے جس کو دیکھ کے انسان کو خوف آنا چاہیے. ہمارے یہاں تو فرمایا کرتے تھے جب یہ گرمی کی جو شدت پڑتی ہے نا سورج کی تپش, اس میں بھی انسان کو آخرت کی آگ کو یاد کر کے اس سے پناہ مانگنی چاہیے. حضرت جی, میرے دوست خانے وال سے آئے ہیں, دو منٹ کے لیے آپ سے ملنا چاہتے ہیں. کہاں؟ بس ادھر ہی آ کے مسافہ کر لیں, میں پھر کسی سے ملنے کے قابل نہیں رہوں گا نا اگر میں اتنا لوگوں سے ملتا رہوں گا. مفتی صاحب, کیا مماتی کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ ہو جاتی ہے نماز. السلام علیکم, کیا لے بھائی جان, ٹھیک ٹھاک؟ سب سے چل رہے مارکیٹ میں, سب رپورٹیں کلیئر ہیں, تشریف رکھیں. انجا میرے بھائی, میرے بہنوں کا عقیدہ ہے کہ نبی سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے اور دعوت اور غوث سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں تو کیا میری بہن کنے کا ٹوٹ جائے گا؟ ابے بھائی اگر بہنوئی کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی سے مدد مانگ سکتے ہیں، اللہ تعالی نے آپ کو مکمل اختیارات دے دیے ہیں، جب چاہیں جہاں سے چاہیں نبی مدد کر سکتے ہیں، تو یہ تو 100% کفر ہے میرے بھائی، اس سے تو اس کی کیا تاویل ہو سکتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتی نا. اصل تو شرک ہے ہی کہ اللہ کے سوا ما فوق الاسباب کسی سے مدد مانگی جائے، اسی کو تو شرک کہتے ہیں. یہ بھی اگر کفر نہیں ہے تو پھر بچا کیا ہے اسلام میں؟ کلمہ ہی جب بگاڑ دیا آپ نے. لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور قرآن کہہ رہا ہے عبادت کیا ہے؟ دعا ہے. وَمَن يَدْعُو مَعَ اللَّهِ، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارے گا، ساتھ یعنی اللہ کو بھی پکار رہا ہے اللہ کے علاوہ بھی پکار رہا ہے، اسی کو تو قرآن شرک کہہ رہا ہے. تو اگر آپ پیغمبر کو مدد کے لیے پکارتے ہیں اور آپ کا خیال یہ ہے کہ اللہ نے نبی کو خود سے اختیارات دے دیے ہیں، نبی جب چاہیں جس کی چاہیں مدد کر سکتے ہیں، باذن اللہ ہی کریں گے نا، اللہ کی پرمیشن کے بغیر تھوڑی کریں گے، تو اسباب سے ہٹ کے اگر آپ نے یہ کر لیا کہ نبی مدد کر سکتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ 100% کیا ہے؟ شرک ہے. مشرقین مکہ بتوں کے بارے میں یہ کہتے تھے یہ ہماری مدد کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے کرتے ہیں. تو اللہ نے کہا میں نے کب کہا ہے کہ میں نے ان کو اختیارات دیے ہیں؟ اپنی طرف سے نسبت کر دی اللہ کے حکم سے کرتے ہیں. تو اللہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں میں نے اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا دعا میں پکار میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ پھر فوراً مشرقین یہ مثال دیتے ہیں کہ پولیس کو بھی تو مدد کے لیے پکارتے ہو، جب پولیس سے مدد لینا شرک نہیں ہے تو نبی سے مدد مانگنا کہاں سے شرک ہو گیا؟ ابے پولیس کی مدد میں اور نبی سے جو مدد مانگی جاتی ہے ان میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. ایک مدد ہوتی ہے اسباب کے تحت، مجھے اگر پیاس لگ رہی ہے میں آپ سے پانی مانگتا ہوں تو آپ جائیں گے ٹانگے چل کے جائیں گے اور نلکا کھولیں گے، یہ لاجک ہے اس مدد کی. کوئی پولیس آئے گی موبائل کے ذریعے ڈاکو کو پکڑے گی، یہ لاجیکلی کام ہو رہا ہے. ایک ہے ایسا کام جس جو اسباب نہ ہو جس کے، وہ اللہ ہی کر سکتا ہے. ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ ان کی اولاد نہیں ہو سکتی، جرز بھی نہیں ہے اولاد کے، تو عورت بانج ہے. ڈاکٹروں نے کہا ناممکن ہے. ایسے موقع پہ اللہ اولاد دے سکتا ہے، تو ایسے موقع پہ مدد کس سے مانگی جائے گی؟ اللہ سے. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ باپ کے بغیر بچہ پیدا نہیں ہو سکتا. عورت نے کسی سے مدد مانگی کہ میری اولاد ہو جائے، اس نے کہا بھائی نکاح کر لو میں تمہاری مدد کرتا ہوں، نکاح کرا دیا اس کا. مدد کی نا اس نے اولاد پیدا ہونے میں، نکاح کرا دیا اس کا، اولاد ہو گئی. تو یہ مدد اسباب کے تحت ہے. لیکن شادی کرنی رہی اور کہہ رہی مجھے کسی مرد کے ملاپ کے بغیر بچہ چاہیے، یہ ہو سکتا ہے؟ لیکن مریم علیہ السلام کے یہ ہوا ہے، اللہ نے کر دیا اپنی قدرت سے. تو اسباب سے ہٹ کے جو مدد مانگی جاتی ہے وہ مدد صرف اللہ سے مانگی جائے گی، وہ مخلوق کے پاس اس کے اختیارات نہیں ہیں. یہاں پھر مشرکین ایک اشکال کرتے ہیں، اچھا فرشتہ بھی تو اولاد دیتا ہے. جبریل علیہ السلام مریم کے پاس آئے، لیا حبا لکی غلامن زکیہ، اے مریم میں آپ کو نیک بیٹا دینا چاہتا ہوں. تو جب جبریل اولاد دے سکتے ہیں تو نبی کیوں نہیں دے سکتے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جبریل نہیں اولاد دے سکتے تھے، جبریل نے جو اپنی طرف نسبت کی اولاد اللہ دے رہا تھا، جبریل صرف اس کا ایک ذریعہ بنے ہیں، تبھی حضرت مریم نے جبریل سے اولاد نہیں مانگی ہے. جب کاتب قلم سے لکھتا ہے نا تو لکھتا کون ہے؟ کاتب گھماتا ہے، جہاں کو قلم کو گھمائے گا گھوم جائے گا. آپ کو پتا ہے یہ قلم کاتب کے کنٹرول میں ہے، یہی وجہ ہے کہ خط قلم سے نہیں لکھوایا جاتا، رائٹر کو بولا جاتا ہے آپ لکھ کے دو. قلم کو آپ بولو گے پڑا رہے گا قیامت تک، وہ ہلے گا ہی نہیں اپنی جگہ سے. رائٹر کو بولو گے اٹھا کے گھما دے گا. تو اولاد اللہ سے مانگی جائے گی، پھر اللہ جس کو چاہے ذریعہ بنا دیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ جبریل کے ذریعے پھونک مار دیں مریم کے بطن میں اور اولاد ہو جائے، وہ اللہ کی مرضی ہے. تو جبریل کو اولاد دینے کا حق نہ حق ہے نہ اختیار ہے، نہ ان کے پاس یہ طاقت ہے. تو اپنی طرف جو جبریل نے نسبت کی نا، میں آپ کو اولاد دوں گا، یہ مجازن نسبت کہلاتی ہے، مجازی نسبت. مجازی کا مطلب کیونکہ واسطہ بن رہے ہیں. سمجھتا نہیں ہے نا میرے بات، میری بات کو سمجھتا نہیں ہے، جب پڑھے گا نہیں رات کو تو سمجھے گا کیسے بات کو. تو اسلام توحید کے بارے میں بڑا حساس ہے بھائی، ایک ہی چیز تو رہ گئی مسلمانوں کے پاس، باقی تو حرکتیں دیکھو مسلمانوں کی. ایک توحید بھی اگر ختم ہو گئی تو بچے گا؟ پھر بچیں گے نا، پھر مر جائیں گے. تو اس لیے میرے بھائی، السلام علیکم مفتی صاحب، کسی نے نظر مانی کہ میرا فلاں کام ہو جائے. کل میں اسلام آباد ایئرپورٹ پہ تھا تو ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ میں گرین چینل سے میرا تعلق ہے لیکن آپ کے بیان بھی شوق سے سنتا ہوں. اور عقیدہ میرا وہی ہے توحید والا، نبی کے سوا اللہ کے سوا میں کسی کی پکار کو جائز نہیں سمجھتا. میں نے کہا بس پھر تو مسئلہ ہی کیا ہو گیا، حل ہو گیا. پھر گرین وائٹ سے کیا ہوتا ہے؟ پھر گرین وائٹ سے کوئی فرق بولو نہیں پڑتا. جو مرضی پہنو یار، نہیں بھی پہنو تو بھی ٹھیک ہے. اچھا میرے بھائی، مفتی صاحب کسی نے فلاں فلاں کام ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے لیے گائے قربان کروں گا، اب اس سے گائے سے خود کھا سکتا ہے یا نہیں؟ نہیں خود نہیں کھا سکتا اس گائے سے، اور گائے قربان نہ کرے، گائے کی قیمت صدقہ کر دے. جانور کو ذبح کرنا صرف بقرعید میں اور حج میں دم کے موقع پر اور عقیقے میں عبادت ہے، اس کے علاوہ جانور ذبح کرنا اسلام میں کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے. یہ صدقے کے بکروں کو بھینٹ مت چڑھاؤ صدقے کی، سمجھتے ہو؟ یہ جہالت ہے لوگوں میں، سمجھتے ہیں جانور کاٹنے کا کوئی ثواب ملتا ہے، ایسا نہیں ہے. جانور مجبوری میں کاٹا جاتا ہے گوشت کے لیے، ورنہ جانور کو بھی زندہ رہنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا انسانوں کو ہے. جب گوشت کھانا ہو تو کاٹ دو، نہیں کھانا ہو تو ہمارے تو ایک مرغا لنگڑا ہو گیا ہمارا، اس کو کاٹ کے کھانے کا دل نہیں چاہ رہا. ایک میں نے ہمارے جو پنجرے ہیں نا ان میں ایک مریضوں کا ڈپارٹمنٹ ہے، جتنے چوزے لنگڑے ہو جائیں، کوئی کاڑا ہو گیا، کوئی لنگڑا ہو گیا، وہ سارے ہم نے. ایک بدماش ہے وہ بھی اسی جیل میں ہے، وہ الگ جیل میں ہے بالکل، کیونکہ اصیل مرغے پالے ہوئے ہیں نا، تو اصیل چوزے بچپن سے ہی فائٹر ہوتے ہیں وہ. اب وہ ایک مرغی کے اچھے خاصے چوزے ہیں، ان میں کچھ اصیل جو زیادہ بدماش قسم کے چوزے ہیں وہ باہر نکلتے ہی تباہی مچا دیتے ہیں. ہیں چوزے مگر ایسے نسلی ہیں، جیسے ہی میں ان کو کھولوں گا نا باہر نکلتا ہی اس کو مارا زخمی، خود بھی دوسرے کو بھی زخمی. ہم اس کو پکڑ کے پھر اندر کر دیتے ہیں، پھر جیسے ہی اندر کرتے ہیں نا وہ کیج کی جالیوں پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، ہلتا ہے، نکالو باہر مجھے. میں نے بہت تجربے کر کے دیکھے، میں نے کہا انسان کا بچہ بن جا، خونم خون ہو گیا تھا، ایک ہفتے کے لیے بند کر دیا اس کو، اور مسلسل گیٹ پہ کھڑا رہتا ہے، وہیں خوراک پہنچائی جا رہی ہے، وہیں اس کو پانی پہنچایا جا رہا ہے. ایک ہفتے کے بعد میں نے کھولا، باہر نکلتے ہی بدماشی، پھر ہم نے اندر کر دیا. تو ہمارے گارڈ نے بولا، استاد جی کچھ جو جیل میں بڑے بڑے بدماش نہیں ہوتے، وہ جیل میں بیٹھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں بھی باہر نکلیں گے پھر ہم یہ کریں گے، ایسے کچھ بدماش ہوتے ہیں، باہر نکالتے ہیں جرم کرتے ہیں پھر کیا. بعض لوگ ایسے ہیں کہ پوری پوری زندگیاں جیلوں میں گزر جاتی ہیں. تو وہ مرغا بھی اسی ٹائپ کا ہے، جیل میں پل رہا ہے، جیل میں بڑا ہو رہا ہے، باہر نکلتے ہی پھر بدماشی، پھر اس کو. اب میں سوچ رہا ہوں عمر قید کی سزا دے دوں اس کو میں. تو یہ بات کہاں سے آئی بدماشی کی؟ ہاں تو اس قسم کے چوزے بھی ہم سے ذبح نہیں ہو رہے یار. تم صدقے کے نام پہ کیا کر رہے ہو؟ گائے پوری. تو گوشت کھانا ہے تو گائے بھی ذبح کرو، بکرا بھی ذبح کرو، نہیں کھانا تو اس کو بیچارے کو لائف کو انجوائے کرنے دو تھوڑے دن، بکرے کو بھی، اور غریب کو پیسے دے دو، پیسوں میں وہ راشن خریدے گا، آٹا لے گا، اگر گوشت چھوٹا گوشت کھانا ہوگا کسائی سے خرید کے کھا لے گا. وہ بکروں کو بھینٹ مت چڑھاؤ. تو منت مانی ہے تو گائے ذبح کر دی تو گوشت کھانا جائز نہیں، سارا صدقہ کرنا پڑے گا. لیکن بہتر ہے کہ گائے مت ذبح کرو، بلکہ گائے کی قیمت کیا کر دو؟ صدقہ کر دو، یا گائے کی قیمت کا راشن خرید کے غریبوں میں بانٹ دو، سمجھتے ہو؟ اچھا میرے بھائی، ہو گیا نا یہ سوال. طالب علم کو کتنی دیر تک سونا چاہیے اور خاص وقت کون سا ہے پڑھنے کا؟ اچھا سوال ہے یہ. طالب علم کو چاہیے کہ رات عشاء کی نماز کے فوراً بعد سو جائے. کراچی میں بہت مشکل ہے یہ، لیکن اگر زندگی بنانا چاہتا ہے نا اپنی تو عشاء پڑھتے ہی سو جائے. عادت ڈالے، عادت سے ہر کام ہو جاتا ہے. اور چائے مائے چھوڑ دے، میں بھی پیتا ہوں لیکن یہ قابل تعریف چیز نہیں ہے، اس کی لت پڑ جاتی ہے، اس سے ہر وقت دماغ تھکا تھکا ہوتا ہے، ہر وقت دل چاہتا ہے پینے کا. تو خیر چائے تو اگلا مرحلہ ہے، لیکن نیند کو کنٹرول کرے. آپ رات کا کھانا بہت جلدی کھا لیں اور عشاء کے فوراً بعد سو جائیں، 3-4 گھنٹے آپ کی خاندانی نیند ہو جائے گی گہری. 3-4 گھنٹے سو کے آپ اٹھیں گے ایک دم فٹ فاٹ ہو جائیں گے آپ. اس کے بعد آپ تہجد پڑھیں، ذکر اذکار کریں، اپنے معمولات پورے کریں، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد آپ کتاب کا، اگر لت پڑی ہوئی ہے چائے کی تو آدھا کپ چائے پی لیں، کیونکہ جن کو لت پڑی ہوئی ہے پھر ان کی کھوپڑی کام نہیں کرتی اس کے بغیر. کوشش کریں اس سے جان چھڑائیں چائے کافی سے. تو آپ نے کیا کیا، پھر مطالعہ کریں، آپ کا دماغ ایسا کام کرے گا نا فجر تک کئی گھنٹے ہوں گے آپ کے پاس، اور اتنے کام نمٹا لو گے کہ برکت ہی برکت. ف فجر کے بعد پھر طالب علم کو چاہیے دوڑے جاگنگ کرے, اس کے بعد نہائے دھوئے, پھر ناشتہ کر کے پھر پڑھائی, تھوڑا سا چل پھر لے. پراٹھے اگر میرے مشورے پہ کھائے گا تو ایک دم پراٹھے کھا کے بیٹھو گے تو پھر مسئلہ خراب ہوگا. تھوڑا سا واکنگ کرے. میں تو چونکہ پراٹھے کھا کے مدرسے جاتا ہوں نا, آدھا گھنٹہ لگتا ہے پہنچنے میں, تو اس دوران وہ ہضم ہو جاتے ہیں, سمجھتے ہو؟ تو اپنی صبح کی ایکٹیویٹیز سے اس دوران اگر دین بہت زیادہ آنا شروع ہو جائے, کیونکہ دو بجے سے جاگے ہوئے ہیں یا تین بجے سے جاگے ہوئے ہیں, بہت زیادہ نیند آنا شروع, دس منٹ کی نیند لے لے, وہ دس منٹ میں بالکل فریش ہو جائے گا. بھائی جب آپ رات جلدی سو گئے, نو یا دس بجے سو گئے اور رات تین بجے اٹھ گئے, تو پھر ممکن ہے فجر کے بعد یا سات آٹھ بجے آپ کو نیند کے جھونکے آنا شروع ہوں. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اتنی گہری نیند آئے گی کہ جہاں بیٹھے ہوگے نا وہیں سو جاؤ گے آپ. تو دس منٹ الارم لگا کے دس سے پندرہ منٹ سو جاؤ, گہری نیند آئے گی, دس منٹ بالکل فریش ہو جاؤ گے, ہٹو بچوں قسم کے. نہیں آ رہی بات؟ اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے, ظہر تک اپنے سارے کام نمٹا نمٹو کے دوپہر کو کھانا کھاؤ, اور پھر اس کے بعد ایک گھنٹے سے زیادہ قیلولہ مت مارو. بعض دفعہ ایسا سوتے ہیں کہ اثر میں جا کے اٹھ رہے ہوتے ہیں, یہ نقصان دہ ہے. پھر سمجھ رہے ہو, وہ ایک گھنٹہ آپ سو گئے تو اب رات تک کے لیے فریش. تو یہ نیند ہے جو میرا خیال ہے پانچ گھنٹے یا چھ گھنٹے بہت ہے, لیکن گہری نیند ہو. اگر گہری نیند نہیں ہے تو پھر پوستیوں کی طرح نا سارا سارا دن پڑے ہوئے سوتے رہو, جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے. کیونکہ رات دیر سے سوتے ہیں تو وہ نیند کی وہ کوالٹی حاصل نہیں ہوتی. دیکھو ہر چیز کا اللہ نے ایک ٹائم رکھا ہے, اس ٹائم پہ ہوگی تو تھوڑے کام کے برکتیں زیادہ ہوں گی, بے وقت ہوگا تو زیادہ بھی ہوگا برکت نہیں ہوگی, سمجھتے ہو؟ ٹائم پہ شادی ہو جائے, اولاد جلدی پیدا ہو جائے گی, جوانی میں دادا بن جاؤ گے. کیا خیال ہے؟ جوانی میں نانا بن جاؤ گے, جوانی میں دادا بن جاؤ گے, صحت ٹھیک رہے گی, برائیوں سے بچے رہو گے. دیر سے شادی ہوگی, بڑھاپے میں جب اس قابل تھے کہ لوگ بچے آپ کو پالتے, آپ بچوں کو پال رہے ہوگے, صحت کا بھی بیڑا اس دوران غرق ہو چکا ہوگا اتنی ڈیلے ہونے کی وجہ سے. تو ہر کام جو ٹائم پہ ہوتا ہے تھوڑا ہو برکت زیادہ, اور جو بے وقت ہو. اب جیسے پراٹھے کا ٹائم صبح ہے, مکھن انڈے ملائی, یہ جو پروٹین والی غذا, پراٹھے میں پروٹین نہیں ہوتا, پروٹین والی غذائیں ہیں نا, ان کا ٹائم صبح کا ہے. انڈے منڈے دوپہر انڈے پھوڑنا شروع کر دو گے وہ فائدہ نہیں ہوگا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آپ تجربہ کرے, دوپہر آپ انڈے کھاؤ دل بھی نہیں چاہتا کھانے کا, یہ ناشتے میں ہی اچھی لگتی ہیں. اب ناشتے کا ٹائم آپ نے دوپہر کو کر دیا, دوپہر کا ٹائم آپ نے رات کو کر دیا, تو بیڑا کیا ہو جائے گا؟ غرق ہو جائے گا بیڑا, جو کہ ہو رہا ہے. تو اس لیے طالب علم کو چاہیے پانچ چھ گھنٹے لیکن گہری نیند لے لے, اس طریقے تمیز سے ٹائمنگ سے لے گا تو چار پانچ گھنٹے بھی بہت ہیں, پانچ چھ گھنٹے بھی بہت ہیں. ہمارے اکابر تو بہت تھوڑا سوتے تھے, لیکن بہرحال آپ سو جاؤ, آپ چھ سات گھنٹے بھی سو جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن یہ کہ ٹائم پہ سو آپ. اور یہ نیند کتنی انسان کو لینی ہے یہ اس کی باڈی خود بتا دیتی ہے. جب آپ رات کو جلدی سو جاؤ گے نا, آپ کو رات کو آنکھ کھل جائے گی, اور جب آپ کی آنکھ کھلے گی تو آپ کو لگے گا میں بالکل کیا ہوں, فریش. پھر سونے کی کوشش نہ کرو پوستیوں کی طرح, پھر دوبارہ تکی میں منہ دے کے گزرا ہوتا ہے, یہ غلط ہے. ہمارے پوستی کیا کرتے ہیں, رات کو میرے مشورے پہ دس بجے سو گئے, گیارہ بارہ ایک دو تین پانچ گھنٹے گہری نیند سو کے ان کی آنکھ کھل گئی, اب فریش ہو گئے, تو پھر پوستیوں کی طرح کیا کر رہے ہیں, تکیے میں سر دے رہا ہے, پھر گھسا جا رہا ہے, گھسا جا رہا ہے بستر کے اندر نا, تو پھر یہ پھر معاملہ کیا ہوگا, پھر دماغ کی سیٹنگ کیا ہوگی, پھر ڈپریشن میں جاؤ گے. تو بس اٹھ جاؤ, بڑا اچھا لگے گا آپ صبح اٹھو, ایسا سارے کام نمٹ جائیں گے آپ کے. موبائل لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ عشاء سے پہلے نا موبائل کو لاک کر کے لاکر میں ڈال دو. بولو موبائل ہے ہی نہیں, کوئی ایمرجنسی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں ایمرجنسی میں کوئی فون آ گیا, جب موبائل نہیں تھے تو بھی تو ساری خبریں پہنچ جاتی تھی نا. اس وقت سب سے بڑی ایمرجنسی یہ کہ آپ کو سونا ہے. آپ نہیں سوئے نا اور ایمرجنسی کالز کے چکر میں جاگے رہے تو ایک دن آپ کا بھی فون کسی اور کے پاس جائے گا کہ بہت ایمرجنسی ہے, حضرت صاحب دنیا سے چلے گئے. تو سب سے بڑی ایمرجنسی جو لگی ہوئی ہے آپ کی نیند ہے. تو موبائل بند کر کے لاکر میں ڈال دیا, ایسی کی تیسی صبح اٹھ جاؤ. پھر اٹھتے ہی موبائل نہ دیکھ لو, صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے میرے بھائی اللہ کا نام لے, تہجد پڑھے, دعا مانگے, کچھ تلاوت کر لے, آدھا گھنٹہ کر لو, پونا گھنٹہ کر لو, پندرہ منٹ کر لو, اس کے بعد پھر آپ موبائل دیکھ لو. کیونکہ کیڑا یہ کبھی موبائل کا ختم ہوتا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. پھر جا کے دیکھ لو کوئی ایمرجنسی کال نہ آئی ہوئی ہو. اور لڑکوں کی ایمرجنسی کالیں کیا ہوتی ہیں ہمیں پتہ ہے یار. آپ سے گزارش ہے کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے ملاقات کا وقت دے دیں. بھائی ملاقات کے لیے ایک پروسیس بیان کیا ہوا ہے, ادھر جائیں
موبائل پہ ایک نمبر ہوگا اس پہ رابطہ کریں, ٹائم دے دیں گے انشاءاللہ. مفتی صاحب طالب علم کو کتنی یہ ہو گیا, کتنی دیر ہونا چاہیے؟ مفتی صاحب روز قیامت توحید پرستوں کی, ایمان والوں کی کیا کیفیات ہوں گی؟ توحید پرست لازمی جنت میں جائے گا, بے شک اپنے گناہوں کی سزا کھانے کے بعد چلا جائے لیکن جائے گا لازمی. اور اعمال نامہ توحید پرست کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. حضرت ابراہیم کے جو والد تھے وہ مشرک تھے تو شرک کی حالت میں دنیا سے گئے, اب ان کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے؟ یہ حدیث میں بہت واضح مفہوم ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کو قیامت کے دن لایا جائے گا جہنم میں ڈالنے کے لیے. ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہیں گے, اے اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو مجھے قیامت کے دن رسوا نہیں کرے گا, تو اس سے بڑی رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ میرے باپ کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے؟ تو اللہ کہیں گے, اے ابراہیم میں نے مشرک پہ جنت حرام کر دی ہے, میں تجھے رسوائی سے بچانے کے لیے یہ کروں گا کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کی شکل تبدیل کر دی جائے گی تاکہ ابراہیم علیہ السلام کو والد کی یاد نہ آئے, تو ان کی صورت تبدیل کی جائے گی. تو قرآن و سنت نے دو اور دو چار کی طرح یہ مضمون واضح کر دیا ہے کہ شرک میں کسی کی رشتہ داری کام نہیں آئے گی. تو اس لیے اپنی جانوں پہ رحم کرو میرے بھائی. مذہبی اسکالرز کے جو بعض جو شرک کو پروموٹ کر رہے ہیں ان کی باتوں میں آ کے اپنے ایمان کے سودے مت کرو. مفتی صاحب حلالہ کے لیے اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے مختصر وضاحت کر دیں. یہ سورہ حج کے شروع کے تین رکون کا ترجمہ بھی بیان کر دیں. یہ معاشرتی علوم کا پیپر بنا دیا انہوں نے تو بھائی. سورہ حج کے تین رکوع کا ترجمہ آپ میرا وہ تفسیر کے لیکچر سن لیں, اس میں ترجمہ حلالے پہ میں بہت دفعہ بول چکا ہوں کہ ایک حلالہ پلان کے ساتھ ہوتا ہے. عورت کسی سے ایگریمنٹ کرتی ہے کہ میں تم سے شادی کر رہی ہوں, اس ایگریمنٹ کے ساتھ کہ مجھ سے فزیکل ریلیشن قائم کرنے کے بعد تم نے طلاق دے دینی ہے, تو یہ حرام ہے. حدیث میں اس پہ لعنت ہے. ایک بغیر پلاننگ کے ہوتا ہے وہ بالکل جائز ہے, اس کا قرآن میں تذکرہ ہے. اس کو بغیرتی کہنا بے وقوفی ہے, شرعی مسائل سے واقف نہ ہونے کی دلیل ہے. اس کو بھی بغیرتی ہمارے اہل حدیث لوگ کہتے ہیں حلالہ بغیرتی ہے. تو حلالہ بغیرتی تو قرآن ذکر کیوں کر رہے ہیں حلالے کا؟ کہ اگر تین طلاقیں دے دیں, اللہ کہتے ہیں کہ عورت کہیں اور نکاح کرے, پھر اگر وہ طلاق دے دے تو پہلے سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ بھی اگر بغیرتی ہے تو قرآن کیوں اس کی رہنمائی کر رہا ہے؟ اور عقلی لحاظ سے بھی کوئی بغیرتی نہیں ہے نا. جب ایک آدمی نے بیوی کو تین طلاقیں دے دی, قرآن کہتا ہے اب یہ اس کے لیے حلال نہیں ہے, تو یہ بغیرتی ہے؟ حنفی لوگ, حنفی کیا پوری امت یہی فتویٰ دیتی ہے, تو بعد میں ایک نیا قول نکال لیا گیا. تو اب مجھے بتاؤ یہ بغیرتی ہے؟ کیوں قرآن کہہ رہا ہے کہ بیوی کیا ہو گئی حرام. اب قرآن کہہ رہا ہے عدت گزارے, تو مفتیان کرام یہ کہتے ہیں ابھی عورت عدت گزارے بغیر کہیں بھی شادی نہیں کر سکتی, یہ بغیرتی ہے؟ پھر عدت گزارنے کے بعد ہم کہتے ہیں بھائی پہلے مرد سے نکاح نہیں کر سکتی, یہ بغیرتی ہے؟ بھائی قرآن کہہ رہا ہے نہیں کر سکتی, کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے, تو اس میں کوئی بغیرتی والی بات ہے؟ جب کسی اور سے نکاح کر لیا تو اس کا اس سے فزیکل ریلیشن قائم کرنا بغیرتی ہے؟ بغیرتی تو یہ کہ بیوی ہے پھر بھی قائم نہیں کر رہا. نہیں, یہ بات میرے خیال ہے سمجھ میں. اب جب ریلیشن قائم ہو گیا, اب وہ دوسرا مرد پہلے سے ایگریمنٹ نہیں ہوا ہے, اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو کسی معقول وجہ سے طلاق دے دیتا ہے تو یہ بغیرتی ہے؟ تو معقول وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ اپنے پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہے, یہ ایک بہت معقول وجہ ہے. پہلے سے ایگریمنٹ نہیں ہوا لیکن اب اس کو نہیں اچھا لگ رہا نیا والا آدمی, وہ کہہ رہی بھائی مجھے پرانا میاں یاد آ رہا ہے. تو میں کہتا ہوں ایسی عورت کو رکھنا ایک میرا خیال ہے بغیرتی ہے, ٹھیک ہے نا, کہ دل میں اس کے کوئی اور ہے. اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس عورت کے جب دل میں پرانا والا تھا, اس نے نئے والے سے شادی کیوں کی؟ اس لیے کی ہے کہ اللہ کی طرف سے پابندی نہیں ہے. اللہ نے کہا کہ دل میں جو بھی ہے لیکن اس پرانے سے تم کر نہیں سکتی ہو نکاح. تو یہ عین غیرت ہے کہ دل کی چاہتوں کو اس نے اللہ کے لیے قربان کر دیا. اب ہم تو اس کو یہی مشورہ کر دیتے ہیں کہ نئے والے کے ساتھ رہو. اب آپ پرانے والے نے تین طلاقیں دے دی ہیں, دوبارہ بھی دے دے گا وہ, اس کو غصے پہ کنٹرول نہیں ہے. لیکن عورت نہیں رہنا چاہ رہی, وہ مفتیوں کی بات نہیں مان رہی اور وہ مرد سے طلاق مانگ رہی ہے, تو مرد اگر چھوڑ دے تو اس میں کوئی بغیرتی والی بات بولو نہیں ہے. پھر اگر وہ چھوڑ دیتا ہے, عدت گزار لیتی ہے, یہ عدت گزارنے کے بعد ساری دنیا میں کسی بھی مرد سے نکاح کرتی ہے, یہ بغیرتی ہے؟ جب نہیں ہے تو پرانے والے سے کرنا کہاں سے بغیرتی ہو گیا؟ تو کون سے اسٹیپ پہ بغیرتی اسٹارٹ ہو رہی ہے یہ ہمیں آپ بتا دیں. لوگ کہتے ہیں ایک آدمی کی بیوی دوسرے کی بستر پہ گھوم کے واپس آ رہی ہے. او نہیں میرے بھائی, یہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہو. جب اس نے طلاق دے دی, عدت پوری ہو گئی, اب یہ اس کی بیوی نہیں ہے, یہ اجنبی عورت ہے, وہ جہاں مرضی نکاح کرے. یہ تو آپ نے فرض کر لیا ہے. تو اہل حدیث کا موقف یہ جو تین طلاقوں کے بارے میں 100% غلط ہے. قرآن و سنت میں کہیں بھی نہیں ہے کہ اکٹھی تین طلاقیں ایک ہوتی ہیں. میں بار بار اس مسئلے کو بتاتا ہوں. کل پھر میرے پاس ایک صاحب آ گئے, وہ تین طلاقیں دے کے اہل حدیث سے فتویٰ لے کر آئے. اور کہہ رہے وہ قرآن حدیث کی روشنی میں فتویٰ دیتے. میں نے کہا 100% غلط بات ہے, قرآن حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے کہ اکٹھی تین طلاقیں ایک ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں وہ مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کے دور میں تین طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی. میں نے کہا بالکل ویسے ہی حدیث ہے کہ نبی کے دور میں متا حلال سمجھا جاتا تھا. تو جو اس کا جواب ہے اس کا بھی وہی جواب ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اکٹھی تین کا کہیں بھی نہیں ہے. وہ تو حدیث کے میں بہت دفعہ جواب دے چکا ہوں, جو صحیح مسلم کی حدیث ہے نا کہ نبی کے دور میں تین ایک سمجھی جاتی ہیں, وہ تین اکٹھی ایک نہیں سمجھی جاتی تھیں, وہ 3000 بھی ایک سمجھی جاتی تھیں. وہ زمانے جاہلیت میں ایسا تھا کہ 3000 طلاقیں بھی دے دے تو بیوی سے رجوع کا حق تھا. تو بہت سے صحابہ کو مسئلے کا علم نہیں تھا, وہ سمجھتے تھے کہ جتنی بھی دے دو رجوع کا حق ہے. لیکن قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں, قرآن نے کہا نہ عورت کو کھیل نہیں بنا سکتے, تیسری کے بعد حق نہیں ہے. جیسے متا حرام ہو گیا تھا نبی کے دور میں ہی, لیکن جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم متا نبی کے دور میں کرتے تھے, عمر نے پابندی لگائی ہے. وجہ کیا ہے؟ جابر بن عبداللہ کو پتہ نہیں چلا کہ نبی نے پابندی لگا دی ہے متا پہ, تو حضرت عمر نے کوئی نیا کام نہیں کیا تھا. تو ان صاحب سے کل بڑی بحث ہوئی میری, وہ کہہ رہے نہیں یہ کہ, میں نے کہا جب بیوی کو حلال کرنا ہے تو پھر ہمارے پاس نہیں آؤ میرے بھائی, قرآن و سنت میں تین طلاقوں کے بعد بیوی حرام ہے. اور میں نے کہا تھوڑی سی عقل سے کام لو. اہل حدیث لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے یہ کیا کہ نبی کے دور میں تو تین ایک ہوتی تھی, حضرت عمر نے طلاق کی روک تھام کے لیے تین طلاقوں کو تین قرار دے دیا. میں نے کہا یہ طلاق کی روک تھام کا ایسا طریقہ کہ بیویوں کا بیڑا غرق ہونا شروع ہو جائے ہے بھائی, اور حلال بیوی شوہر پہ حرام ہو جائے, اور جس کے لیے حرام تھی اس کے لیے حلال ہو جائے, یہ کون سا, یہ تو دین میں تحریف ہے. اور سارے صحابہ اس پہ خاموش بھی ہو گئے. اگر یہ تحریف نہیں ہے تو اہل حدیث سے پوچھیں کہ دین میں تحریف کی ڈیفینیشن کیا ہے. حضرت عمر نے طلاق کے مسائل اگر چینج کر دیے تو یہ تو تحریف ہے نا میرے بھائی, خلیفہ کو اس کا حق تھوڑی ہے. اور عمر جیسا خلیفہ وہ طلاقوں کے مسائل میں اپنی طرف سے تبدیلیاں شروع کر دیں. طلاق کی روک تھام کے لیے حضرت عمر نے جو کام کیا تھا وہ کوڑے لگانا شروع کیے تھے, یہ کام سمجھ میں آتا ہے, یہ تعزیر ہے. تو گورنمنٹ تعزیری قانون تو بنا سکتی ہے, حلال کو حرام یا حرام کو حلال نہیں کر سکتی. تو اہل حدیث کا موقف تین طلاق کے بارے میں کل عدم ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں اگر کسی نے اہل حدیث کے فتوے پہ بیوی کو لا کے رکھ لیا, بیوی حلال نہیں ہوگی, زنا کا گناہ ملے گا, اور زنا پہ حلال کا لیبل مت لگایا کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور یہ کوئی ثبوت ہی نہیں ملتا. یہ تو ابن تیمیہ نے 7th century میں شروع کیا تھا, اہل حدیثوں کو وہاں سے مل گیا, انہوں نے لے کے پبلک میں شائع کر دیا. اور پھر وہ سعودیہ کے ایک آدھ مفتی نے فتویٰ دے دیا, تو چونکہ وہ سرکاری مفتی تھے تو ان کا فتویٰ چل گیا. سعودیہ کے بھی اکثر مفتی اس کے خلاف ہیں, ان کا تو رسالہ ہے, انٹرنیٹ پہ پڑا ہوا ہے, انہوں نے بہت سخت اس پہ لکھا ہے کہ نہیں ہوگی, وہ تین طلاقیں تین ہی ہوتی ہیں. انہوں نے کہا تو وہیں کے علماء اس کے خلاف ہیں, لیکن چونکہ وہ گورنمنٹ میں نہیں ہے تو فتویٰ عام طور پر آفیشلی وہی چلتا ہے جو وہ علماء جو گورنمنٹ میں ہوتے ہیں. تو وہ پھیل گیا وہاں پہ, ورنہ یہ تو قرآن و سنت کے بالکل خلاف ہے بھائی. زبانوں پہ قابو پایا کرو. اور پھر میں عورتوں کو بھی کہتا ہوں تمہارا میاں کہیں سے فتویٰ لے کر آ گیا ہے نا تو حلال نہیں ہو جاؤ گی, اس کے لیے اس کو پھاڑ کے پھینک دیا کرو, بولے یہ فتوے کسی اور کو دکھاؤ. بہت جھوٹ بولتے ہیں اہل حدیث اس مسئلے میں, کہ نا قرآن میں بھی حدیث میں بکواس کرتے ہیں بالکل, نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے, نہ کسی صحابی کا قول ہے. جھوٹ اتنی ڈھٹائی سے بولو نا کہ اگلا اس کو سچ سمجھنا شروع کر دے, اتنی ڈھٹائی سے جھوٹ بولتے ہیں. کہ حدیثوں میں آتا ہے, حدیثوں ٹی وی پہ بھی ان کے کلپ موجود ہیں. ایک اہل حدیث مولوی صاحب ٹی وی پہ بیان دے رہے ہیں کہ نبی کے دور میں صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اکٹھی تین طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی. میں نے کہا یار مجھے بٹھا دے اس کے سامنے, میں بولوں گا تو نے یہ جو حدیث پڑھی ہے نا, قیامت تک ٹائم ہے کہ کوئی ایک ایسی حدیث نکال کے دکھا دو جس میں ہوتا ہے کہ اکٹھی تین طلاقیں, یہ اکٹھی کا لفظ کہاں سے بڑھایا ہے؟ تو یار تم تحریف کر رہے ہو ترجمے میں, تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ طلاق کے مسائل میں ان لوگوں کے حوالے ہم کرتے ہیں ان مسائل کو. تبھی میں کہتا ہوں قرآن و حدیث ابو حنیفہ نے سمجھا, امام مالک نے سمجھا, امام شافی نے سمجھا, احمد بن حنبل نے سمجھا. اگر تم ان مجتہدین پر اعتماد نہیں کرو گے نا تو آج کے مذہبی اسکالرز کی بھیٹ چڑھ جاؤ گے. تم سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ان اسکالرز کی بھیٹ چڑھ جاؤ گے. ہم تقلید کے اس لیے قائل ہیں کہ قرآن و سنت سمجھنے کے لیے مجتہدین کی اتباع کرو, ورنہ ان لوگوں کی تقلید کرنی پڑے گی. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ ابھی میں پنجاب میں گیا, وہاں ایک تین طلاق دی ہوئی تھی کسی نے, اس کا انتقال ہو گیا تو مجھے بتایا وہاں عالم نے جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا اس کا. میں نے خاندانی کام کیا. ان مولانا صاحب نے کیا کیا کہ اس نے تین طلاقیں دے کے بیوی کو رکھا ہوا تھا, علیحدی سے فتویٰ لے کے بائیکاٹ کیا, میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. میں نے کہا غیرت مند مولوی ہے, ٹھیک ہے نا, کیا ہے غیرت مند مولوی, یہ کوئی بات تھوڑی ہے یار. جب چاہو حلال کو حرام کر دو, جب چاہو حرام کو حلال کر دو. وہ طلاق نہ دے تو اس کی بیوی ہے, اسی کے ساتھ رہے. یہ کہنے دوسرے سے شادی کی وہ طلاق نہیں دے رہا تو کیا کرے؟ تو نہیں دے رہا تو صبر کرے, ٹھیک ہے نا. ایسے تو بغیر فزیکل ریلیشن کے تو طلاق دینے سے بخاری کی حدیث ہے کہ پہلے شوہر کے لیے. اچھا مجھے یہ بات بتاؤ, یہ اہل حدیث جو کہتے ہیں حلالہ لانتی عمل ہے اور حلالہ بغیرتی ہے, ہر طرح کے حلالے کو کہتے ہیں, بخاری میں خود حلالے کا تذکرہ ہے. ایک صحابی یا نبی کے پاس آئیں, یا رسول اللہ میرے شوہر نے 3 طلاقیں دی تھیں, میں نے کسی مرد سے نکاح کیا مگر وہ نامرد ہیں, ان کا مجھ سے فزیکل ریلیشن نہیں ہو رہا, تو کیا میں پہلے شوہر کے پاس جا سکتی ہوں طلاق لے کے؟ آپ نے فرمایا کلا, ہرگز نہیں, جب تک ریلیشن نہیں ہوگا پہلے شوہر کے پاس نہیں جا سکتی. تو نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ تم اس سے طلاق لے کے پہلے والے کے پاس جا رہی ہو, یہ تو کیا ہے, بغیرتی ہے. ایسا نگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب ایک اس میں غیر مسلم لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے یہ سزا, جرم مرد کر رہا ہے, سزا کس کو دی جا رہی ہے؟ عورت کو. یہ ایک اشکال کرتے ہیں غیر مسلم لوگ. خوب سمجھ لو, جرم مرد کر رہا ہے تو سزا عورت کو نہیں دی جا رہی, کس کو دی جا رہی ہے؟ مرد کو دی جا رہی ہے. عورت کے آپشن بڑھائے جا رہے ہیں. جب 3 طلاقیں دے کے مرد کو پتا ہوتا ہے نا میری بیوی اب کسی اور سے شادی کر رہی ہے, تو یہ توے پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے, صحیح ہے نا؟ یہ ایسے جیسے گرم کوئلوں پہ بٹھا دیا اس کو. مرد کے لیے عورت, اپنی عورت کے بارے میں یہ برداشت کرنا کہ کسی اور کے پاس جائے, یہ مرد مر جاتا ہے اس سے, وہ پھر چیختا ہے, کیونکہ اگر اس کی کہیں اور شادی نہ ہو تو پھر کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. وہ تو جب کسی اور سے حلال نکاح کر رہی ہے نا, تو یہ تو کوئلے پہ بیٹھا ہوا ہے, تکلیف اس کو ہوتی ہے, عورت کو تھوڑی. عورت کی تو زندگی میں نیا مرد آ رہا ہے, یہ چلا گیا دوسرا آ گیا. اور کتنے ایسے کیسز ہیں, عورت کے دل میں تھا میں اس مرد سے شادی کر کے طلاق لوں گی, لیکن جب شادی کی عورت نے کہا بھائی مجھے ایک اچھا آدمی مل گیا ہے, مجھے پرانے والے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سارے واقعات ہیں, عورت نے اسی کے ساتھ زندگی گزاری, پہلے سے تھوڑی پتا ہوتا ہے کسی کے بارے میں. تو اس میں نقصان مرد کا ہو رہا ہے, عورت کا نہیں ہو رہا, وہ عذاب میں آ گیا ہے. تبھی تو وہ فتوی لے رہا ہوتا ہے, ابے کہیں سے پہلے چیزوں کا فتوی لے کے حلال کر دو اس کو, وہ فتوی لیتا پھر رہا ہوتا ہے. چلو میرے بھائی, اور اگر عورت کا کوئی نقصان ہو بھی رہا ہے تو وہ 4 شادیوں کے رواج نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے, کہ رشتوں کی کمی ہے. تو آپ نے حلالے والا حکم اسلام کا لے لیا اور 4 شادیوں والا اسلام کا نہیں لیا, تو وہ سوسائٹی میں ایڈجسٹ نہیں ہوتے پھر حکام. سارے حکام, ایک بیوی والا نظام آپ نے ہندو سے لے لیا, 3 طلاقوں والا نظام آپ نے اسلام سے لے لیا, تو وہ تھوڑی ہے. پھر پورے اسلام کو فالو کرو نا. جب 4 شادیوں کا رواج ہو تو خواتین کے لیے اتنے رشتے ہوتے ہیں کہ جو 3 طلاقیں دے دے گا نا, اس کے بعد وہ ویسے ہی روڈ ناپتا پھرے گا, اس کو رشتہ ملے گا ہی نہیں. کیونکہ جو مالدار لوگ ہیں گے, 2-2-3-3 بیویاں رکھی ہوئی ہوں گی, اس غریب کے پاس مارکیٹ میں رشتے کے لیے بیوی کیا ہوگی, شارٹ ہوگی. وہ کہے گا ایک ہی تھی, غصے میں نکال دی. اور پھر اس کے حالات سے جو لوگوں کو عبرت ہوگی تو وہ کہیں گے بھائی طلاق کے علاوہ کوئی اور لفظ زبان سے نکالو. تبھی ہمارے باپ دادوں میں جب اہل حدیث کا یہ 3 طلاقوں والا فتوے کا رواج نہیں تھا, ہمارے باپ دادوں میں طلاق کا رواج بھی نہیں تھا. جب سے اہل حدیثوں کے یہ 3 طلاق کے ایک والے فتوے سوسائٹی میں شائع ہوئے ہیں, طلاق کا ریشو کم ہونے کے بجائے بڑھ گیا ہے. کیونکہ پتا ہوتا ہے وہ فلانے بغیرت نے بھی دیوی اور رکھا ہوا ہے بیوی کو, اہل حدیث کے فتوے سے لے گئے تو ہم نے بھی دے دی, تو کیا ہو گیا؟ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اور سارے اہل حدیث 3 طلاق کو 3 کہتے بھی نہیں ہے, 1 کہتے بھی نہیں ہے. اس میں بہت سے اہل حدیث کا موقف یہی ہے کہ 3-3 ہوتی ہیں, اور بڑا مضبوط موقف ہے. ایک اہل حدیث عالم نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ یہ محدثین کا مذہب ہی نہیں ہے 3 طلاق کو 1 کہنا ہے. پتہ نہیں کس بعد میں نکالا ہے کسی نے, یہ اہل حدیثوں کے الفاظ ہیں. تو یہ بھی اہل حدیث میں بس وہاں سعودیہ کے یہ لوگ فالو کرتے ہیں نا, تاکہ مکہ مدینہ کا لک آئے ہمارے اوپر کہ ہم جی مکہ کو فالو کر رہے ہیں. تو سعودیہ کے بعض مفتیوں نے فتویٰ دے دیا پوری امت کے خلاف, انہوں نے اس کو اٹھال کے پوری دنیا میں شائع کر دیا. ورنہ اہل حدیث میں بھی جو ذرا پڑھے لکھے سنجیدہ مولوی ہیں, جنہوں نے باقاعدہ اسٹڈی کی ہے, وہ نہیں مانتے اس کو, کہتے 3-3 ہی ہوتی ہیں. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو؟ لیکن یہاں کمبخت 3 طلاقیں دینے کے بعد اس اہل حدیث مولوی کے پاس نہیں جائے گا جو 3 کو 3 کہہ رہا ہے, یہ جائے گا بھی اس کے پاس جو 3 کو 1 کہہ رہا ہے. اچھا میرے بھائی, مفتی صاحب اگر کوئی کہہ رہے میرے بھائی کہ اگر کوئی شخص کسی کو گن پوائنٹ پہ ہندو بنایا جا رہا ہے, تو وہ بتا چکا ہوں کہ جان بچانے کے لیے زبان سے کفر کہنا جائز ہے, دل میں کیا ہوگا؟ ایمان ہونا چاہیے. مفتی صاحب ہوئی میرے بھائی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی انعام احرم سے بات کرتے تو کس انداز میں بات کرتے تھے؟ نارمل انداز میں بات کرتے تھے بھائی. ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد کوئی کاروبار کیا, ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں کہ صحابہ نے دین کے لیے جانے دی تھیں, تب جا کے دین سارے عالم میں پھیلا. ہم اگر نماز میں دھندوں میں لگے رہیں گے تو انقلاب کیسے آئے گا؟ اور بھائی ڈاکٹر صاحب یہ نہیں کہتے تھے, یہ اس ان کی بات کو غلط الفاظ میں پیش کیا جا رہا ہے. یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ ہم نماز روزے میں لگے رہیں گے تو انقلاب کیسے آئے گا. ان کا مسئلہ ہے کہ تبدیلی کی کوشش بھی
بعض لوگ صوفی بن کے بس ذکر اذکار نماز روزے میں لگے رہتے ہیں, سوسائٹی میں چینجنگ کی کوشش نہیں کرتے. تو سوسائٹی میں جو بھی وقت کے لحاظ سے سوٹیبل طریقہ ہو چینجنگ کی کوشش کرنی چاہیے. کہہ رہے ہیں کہ میرے جامعہ میں داخلہ ہو گیا اور میری شادی بھی قریب ہے, تو میں شادی کروں یا پڑھائی کروں؟ تو دونوں کام کرو, شادی بھی کرو اور پڑھائی بھی کرو. کوئی کام کسی, یہ کہ میں مجھے بھوک لگ رہی ہے میں کھانا کھاؤں یا پڑھائی کروں, بھائی کھانا کھا لے پھر پڑھائی کر لے, کیا خیال ہے؟ کیونکہ بھوک کے ساتھ پڑھائی بھی نہیں ہوگی. تو آپ اگر بیوی کے بغیر جا کے پڑھائی کرو گے تو ماحول خراب کرو گے, آپ جا کے کسی اور کو بھی پڑھنے کے قابل نہیں چھوڑو گے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ کمائی کیسے, تو یار کمائی کوئی فری لانسنگ وغیرہ کا سیٹ اپ بناؤ. جو نکاح کرتا ہے نا اور سنجیدگی سے پیسہ کمانے کی کوشش کرے تو اللہ اس نے وعدہ کیا برکت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو پڑھائی کے علاوہ کچھ دو تین گھنٹے کچھ لگاؤ, گول گپے بیچنا شروع کر دو, ٹھیک ہے نا, برگر کا ایک ٹھیا لگا لو, کچھ بھی کرو, کچھ جو اللہ نے آپ کو قابلیت دی ہے اس سے پیسہ کمانے کی کوشش کرو. نہیں تو ابا ہے نا, ابا سے بولو ابا جب مولوی بن رہا ہوں تو بہو کو دیکھو, ہمارا دوست ہے بچپن کے, پہلا سال ہے جامعہ رشید میں, 8 سال باقی ہیں اس کی فراغت میں, ابا نے ابھی سے شادی کر دی اپنے خرچے پہ, بہو بھی آ گئی, صحیح ہے نا. ابا نے کہا چلو یار دو روٹی تھی تو دو روٹی زیادہ پک جائے گی, صبح دو پراٹھے میرے بیان سن کے تو دو پراٹھے ناشتے میں اور آ جائیں گے. حالانکہ ابا کوئی مالدار آدمی نہیں ہے ان کے ابا, تو توکل کرو گے سارے مسائل حل ہو جائیں گے میرے بھائی. انہوں نے کہا یار کھا ہی رہے ہیں, ایک بہو آنے دے یار, آن دے کوئی مسئلہ نہیں, بچہ انسان کا بچہ بن کے رہے گا, توجہ گھر میں رہے گی اور پوتے مل جائیں گے تو کیا ہے. تو توکل کرو گے تو سارے خرچے پورے ہو جائیں گے. اور اگر کیلکولیٹر ہاتھ میں لے کے بیٹھ رہے ہیں, میری صرف 1 کروڑ روپے آمدن ہے, میری نہیں 1 کروڑ, وہ میرے بارے میں غلط پوسٹ چلائی ہے کہ اتنے کروڑ روپے کما رہا ہے, وہ جھوٹ بولا ہے کسی نے, لیکن فرض کر لو میری جو لوگوں کی سوچ ہے, میری صرف 1 کروڑ آمدن ہے, اس میں ایک بچہ دوسرا کیسے پلے گا, اور وہ جو ایک کمبخت بڑا ہو گیا اتنی مہنگائی میں, وہ بھی اپنی ذمہ داری پہ بڑا ہوا ہے, تو وہ اگر میں اس کی شادی کروں گا تو اس کی بیوی کا خرچہ, پھر اس کے بچے ہو گئے اس کا خرچہ, بھائی 1 کروڑ میں کہاں گزارا ہوتا ہے. تو ایسے کمبختوں کا 1 ارب میں بھی گزارا نہیں ہوتا. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں 4-4 لاکھ روپے کما رہے ہیں, نکاح نہیں کرتے کہ یار مفتی صاحب 4 لاکھ میں کیسی باتیں کر رہے ہو, شادی کی باتیں کر رہے ہو 4 لاکھ. اور ایسے لوگ بھی ہیں کہ بچہ کچھ بھی نہیں کما رہا, ابا نے کہا کوئی بات نہیں یار پڑھائی میں دل لگا, وہ بہو میری بھی تو بیٹی ہوگی نا, وہ بہو میری بھی بیٹی ہوگی تو کوئی بات نہیں. پھر ایسی بہوئیں سسر کو ابا بھی سمجھتی ہیں, ان کو پتا ہے کہ ہمارے میاں کو بھی ہمارے سسر کھلا رہے ہیں. اب ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات کرتے تھے, ان کا نام آ گیا نا تو ان کا واقعہ یاد آ گیا, کہ پہلے زمانے میں بہوئیں سسر کو باپ کا احترام دیتی تھیں کیونکہ سسر بھی ان پہ خرچ کرتا تھا. اب عورت کو پتا ہوتا ہے میرے ابا نے ساری زندگی مجھے کھلایا اور میرا سسر میرے شوہر پہ ایک شادی بھی کرنے کے لیے ایگری نہیں تھا, بلکہ تنخواہ میں بھی ابا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پوری لا کے مجھے دو, شادی کر لی تو آدھی بیگم کے پاس چلی جائے گی, وہ تو روک رہے ہیں. تو آپ ابا بن کے دکھا نہیں رہے اور چاہ رہے ہیں کہ بہوئیں آپ کے ساتھ ابا جیسا سلوک کریں. تو ڈاکٹر سرار رحمۃ اللہ بڑی اچھی بات کہتے ہیں, یہ نہیں ہوتا. میں نے بڑی خاندانی بات کی ہے یار, ٹیوشن دلانے کا یہ کہہ لیں کمیشن کیسے طے کرے, اگر پہلے سے اندازہ ہو کہ یہ ٹیوشن 10 سے 12 ہزار کی ہے تو یہ طے کیا جا سکتے, جو بھی فائنل اس کا 50% ہوگا. بھائی طے کر لیں سیدھا سیدھا, کیونکہ پتہ نہیں کتنی فیس ہو, تو اجرت مجھول رکھنا ٹھیک نہیں ہے. آپ یوں کر لیں کہ بھائی 10 ہزار سے لے کے 20 ہزار تک اگر فیس ہوئی تو جتنی ہوگی اس کی آدھی میں لوں گا, کہیں نہ کہیں اس کو باؤنڈ کریں کہ 10 سے کم ہوئی تو میں 5 تو پھر بھی لوں گا, اور 20 سے زیادہ ہوئی تو بھی 10 سے زیادہ نہیں لوں گا میں. تو اس طرح کے کوئی جو ہے نا اس کو باؤنڈ کریں, سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں, تو اس طرح سے کمیشن لینا جائز ہے. جلدی جلدی بہت لمبا سوال ہے اور رائٹنگ بھی وہ لکھا ہوا بھی رومن میں, اردو کو اردو میں لکھا کرو میرے بھائی. اگر بیٹا 4 جون 2023 کو پیدا ہوا ہے تو عقیقہ کس دن ہوگا, عقیقے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ عقیقہ 4 جون کو خود ہی کیلکولیٹ کر لو نا, یہ میرے لائے ہوئے ہوتے ہو. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 جون کو 7واں دن ہو جائے گا. 11 جون کو عقیقہ کر دو, سنت طریقہ یہ کہ 2 دمبے گاڑ دو, 2 بکرے گاڑ دو, یا 1 گائے میں حصے لے لو, 2 حصے لے لو. ایک لڑکے ابھی بقرعید آ رہی ہے نا, تو بقرعید کے جانور میں بھی عقیقے کا حصہ ڈالا جا سکتا ہے. 1 قربانی کا ڈال لو, 1 عقیقے کا ڈال لو. تو 7واں دن کوئی ضروری نہیں ہے, ڈیلے بھی کیا جا سکتا ہے.
اچھا میرے بھائی مفتی صاحب، تبلیغ میں جو جہاد کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم؟ جہاد کے ساتھ جو تبلیغ کے فضائل میں فرما دیں. بھائی تبلیغ میں جو جہاد کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ بالکل وہی ثواب ملے گا جو میدان جہاد میں ہے. مقصد یہ کہ جو مجاہد کا مقصد تو دین کی تبلیغ ہے نا، تو اللہ کے راستے کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں کہ جو بھی دین کے راستے میں نکلتے ہیں، باقی جہاد کی فضیلت جہادی کی ہے. والد صاحب کے انتقال کو 13 سال ہو گئے، والدہ وراثت تقسیم نہیں کرتی، وہ کہتی ہیں کہ بہن اور بھائی کی جب شادی باقی ہے ان کی شادی ہو جائے تو پھر کروں گی، جبکہ ان کے اس فیصلے سے باقی 5 بہنیں جو شادی شدہ ہیں ان کی مسائل بڑھ رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں. اس بارے میں ماں کی اطاعت لازم نہیں ہے، کیونکہ وراثت جلدی تقسیم کرنا کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے. تو جہاں اللہ نے کوئی حکم کی ترغیب دی ہو تو وہاں پھر ماں باپ کی اطاعت لازم نہیں رہتی. اس پہ بڑا ظلم ہوتا ہے، ماؤں کی وجہ سے بہت ظلم ہو جاتا ہے، اور اتنی دیر سے جا کے وراثت تقسیم ہوتی ہے. جو جوانی جو پیسہ کھانے کی عمر تھی، لوگ پھر اس سے بادام خرید رہے ہوتے ہیں اس عمر میں جب دانت ہی نہیں بچے ہوتے بادام کھانے کے لیے منہ میں، تو فائدہ نہیں ہے نا. تو اس لیے ماؤں کو اس میں رکاوٹ ڈالنا جائز نہیں، اور ماں رکاوٹ ڈال رہی ہو پھر بھی آپ کر دیں تقسیم. حضرت انکار ان اور انکار جادو کا شبہ ہونے لگتا ہے، یہ کیا لکھا ہوا ہے جناب کامران؟ جیسے بوتل والا جن، اینک والا جن، مجھے آپ کا بیان کافی تردد میں ڈال دیا. کیا کہہ رہے ہیں یار؟ اور انکار جادو کا شبہ ہونے لگتا ہے. نہیں، میں نہ جن کا منکر ہوں نہ جادو کا منکر ہوں. کروڑوں میں کسی ایک کو جادو ہو سکتا ہے، اور اس کا علاج وہی ہے، سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کر دو، اور وہ بھی اس پہ ہوتا ہے. نبی پہ جو جادو ہوا بار بار بتا چکا ہوں تاکہ لوگ آپ کو جادوگر نہ سمجھیں، یہ حکمت تھی. ورنہ ابو بکر پہ کیوں نہیں ہو گیا جادو، حضرت عمر پہ کیوں نہیں ہو گیا؟ تو نبی کو بشریت میں کامل ثابت کرنے کے لیے اللہ نے آپ پہ جادو، وہ بھی بہت تھوڑا سا اثر ہوا، تاکہ یہودی جو الزام لگاتے ہیں نا کہ آپ جادوگر ہیں، اس الزام سے بری ہو جائیں. ورنہ آسان نہیں ہے یہ. دیکھو ہزاروں جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے، فرعون نے کہا میں تمہاری گردن اڑا دوں گا تم مسلمان، وہ کہتے ہیں ہم جادو کریں گے تیرے اوپر. ٹھیک ہے نا، ایسے تھوڑی اندھی لگی ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں کر سکے فرعون کا وہ. وراثت کے وراثت کا مسئلہ یہاں جمع کرا دیں، یہاں دارالافتاء میں جمع کرا دیں، ریٹرن میں جواب لکھتے ہیں ہم اس کا. کیلکولیشن کرنی پڑتی ہے نا بار بار. اب 1.5 کروڑ روپے ہیں، میں ابا کا حصہ 12.5 فیصد، یہاں کالو کا لیٹر نکال کے میں پورا تقسیم کرنا شروع کر دوں تو اور بھی ہمیں زمانے میں، تو اس کا ایک پروسیس ہے کہ وہاں جمع کرا دیں، ریٹرن میں جواب دے دیں گے. آج کے درس میں عامل حضرات کی شرارتوں کا ذکر تھا، ہمیں بچپن سے یہ سننے کو ملا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا تھا. حضرت عائشہ والی، لبید ابن عاصم والی جادو کے ہونے کی حدیث لیتے ہیں، لبید ابن عاصم والی. سوال یہ ہے کہ اگر ہم جادو کا انکار کرتے ہیں کہ وہ نہیں ہوتا ہمارے اوپر، تو کیا ہمارے ایمان پر کوئی فرق پڑتا ہے؟ جی فرق پڑتا ہے، جادو کا وجود قرآن سے ثابت ہے، سمجھتے ہو؟ اچھا عامل، ان کی دکانداری اسی پہ چلتی ہے، تبھی تو ہم کہہ رہے ہیں وہ دکانداری چلا رہے ہیں اس پہ. تو فی نفسی ممکن ہے لیکن آسان نہیں ہے. اور جادو کی قسمیں، میرا پورا ایک بیان ہے کہ جادو کسے کہتے ہیں، اس کی ٹوٹل کتنی قسمیں ہیں، وہ بیان آپ سن لیں، آپ خود ایکسپرٹ ہو جائیں گے اس میں. حضرت انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی ظفر علی صاحب مرحوم کی رائے جادو کے نہ ہونے پر تھی، یہ جمہور سے ہٹ کے رائے تھی، لیکن مجھے نہیں پتا ان کی رائے تھی یا نہیں تھی. اگر یہ تھی تو جمہور سے ہٹ کر ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا یہ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری جیسے آدمی بھی جادو کا انکار کریں. اصل میں جادو کا انکار جن لوگوں نے، جو علماء میں جنہوں نے کیا، انہوں نے جادو کا انکار نہیں کیا، انہوں نے اس کا انکار کیا کہ جادو سے حقیقت چینج نہیں ہو سکتی. کیونکہ بعض حضرات اس کے قائل ہیں، حضرت مولانا سلوی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کے قائل تھے کہ جادو سے حقیقت چینج ہو سکتی ہے، لیکن دلائل کی دنیا میں یہ موقف زیادہ قوی ہے کہ جادو سے حقیقت چینج نہیں ہو سکتی. میرا بھی یہی موقف ہے، میں نے دونوں طرف کے دلائل پڑھے بھی ہیں، تو تجزیہ بھی ہے کہ اس میں یہی ہے کہ بہت واضح قرآن سے پتہ چلتا ہے. تو اس بارے میں کچھ احادیث ہیں تو قرآن کے مقابلے میں وہ واجب التاویل ہیں. تو جادو سے حقیقت، اتنا بڑا جادو قرآن کہہ رہا ہے کہ وجاؤ بسحر عظیم، موسیٰ کے مقابلے میں جو جادوگر آئے تھے نا، بہت بڑا جادو لائے تھے، پھر بھی قرآن کہہ رہا ہے وہ لاٹھیوں کو سانپ بنایا نہیں تھا، یخیل الیہم، لوگوں کو لگا کہ سانپ بن گئی ہیں. تو علامہ ابو بکر جساس نے بڑی زبردست بات لکھی کہ جس کو قرآن کہہ رہا ہے بہت بڑا جادو، وہ بھی صرف دیکھنے کے شعبدہ تھا، وہ حقیقت میں کچھ نہیں تھا، لیکن ادھر موسیٰ نے لاٹھی پھینکی ہے تو قرآن کہہ رہا ہے حقیقت میں سانپ بنی ہے. تبھی تو جادوگر سردے میں کہہ رہے کہ جو کام ہم سارے مل کے آج تک نہیں کر سکے، ہم تو صرف نظر کا دھوکہ دیتے ہیں، موسیٰ نے تو لاٹھی کو سانپ بنا دیا بھائی، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو جادو اور معجزے میں اسی سے تو فرق ہوتا ہے کہ جادو شعبدہ ہوتا ہے، ہوتا کچھ نہیں ہے، مٹکے نظر آ رہے ہیں، دھڑام سے ٹوٹ رہے ہیں، پتلے نکل رہے ہیں، سوئیاں نکل رہی ہیں، اندر پیچھے کہانی کچھ بھی نہیں ہوتی. اور یہ جو قرآن میں آتا نا میاں بیوی میں جادو کے زور سے، وہ کیا کرتے تھے, جدائی ڈلوا دیا کرتے تھے. تو عین ممکن ہے شعبدے کے ذریعے غلط فہمیاں پھیلا دیتے ہوں. بھائی ہاتھ کی صفائیوں سے شعبدے سے ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز ہے نہیں, شوہر کو نظر آ گئی تو اس سے وہ بیوی سے بدگمان ہو گیا. ایک چیز ہے نہیں, عورت کو نظر آ گئی اور وہ شوہر سے کیا ہو گئی, بدگمان. تو غلط فہمیاں پھیلا دی انہوں نے. تو شعبدے ہوتے ہیں, وہ میجک جس کو کہتے ہیں, آج گورے بھی کرتے ہیں یہ شعبدے. دیکھا نہیں آپ نے ٹانگے کٹ کے, دھڑ ادھر سر ادھر, یہ شعبدے ہوتے ہیں ان لوگوں کے, کمبختوں کے پاس. رہنے دو یار, تم ایسی ٹھیک ہو بھائی. ہمارے اندر جتنی پاور تھی نا ہم نے سمجھا دیا ہے, لیکن مجھے پتا ہے جب بھر کے میں کوئی مسئلہ ہوگا نا, آپ لوگوں نے جانا کس کے پاس ہے. حضرت جی نے ہمیں بتایا کہ کنفرم کسی نے کچھ کیا ہوا ہے. تو جاؤ زندگیاں برباد کرو, تمہاری قسمت میں یہ لکھا ہوا ہے. تم انسان کے بچے, آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, نہیں بنو گے. چلو بھائی بہت ہو گیا, سننے دیں. کوئی ضروری نہیں ہے, کوئی دلیل نہیں ہے, جس طرح سے چاہیں پڑھ لیں یار, کوئی حرج نہیں. جی ہاں, بھائی بلا وجہ اکاؤنٹ نہ کھولیں. کھولنا ہے تو کرنٹ اکاؤنٹ کھولیں. کیوں کھول رہے ہیں ڈبل اکاؤنٹ؟ کوئی ضرورت ہے تو کھولیں, نہیں تو نہیں. ہاں تو مجبوری میں کھول سکتے ہیں, اسلامک بینک میں کھولو نا میرے بھائی. اب تو اسلامک بینک آ گئے تو اب کیوں سودی بینکوں میں کھول رہے ہو اکاؤنٹ؟ کیا بول رہا بھائی؟ فصل کی پیداوار, جب بھی فصل پیدا ہو, اللہ میاں قرآن میں کہتے ہیں آتو حق کا ہو یا مہا سادی, جب بھی کٹائی ہوگی اللہ کا حق اس میں سے نکالو. تو اگر زیادہ تر سال میں زمین بارش سے سیراب ہوتی ہے, ٹیوب ویل کا پانی نہیں ہے, تو پھر اس میں دسواں حصہ, اور اگر ٹیوب ویل سے سیراب کرتے ہو تو پھر بیسواں حصہ, 5%. ہوئے 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 ہوئے, کہہ رہے ہیں ایک آدمی نے دو بہنوں کے ساتھ شادی کی ہے, کمبخت کہہ رہے ہیں نا آپ اس کو, کمبخت کا لفظ ہلکا ہے. جب پہلی شادی کی تو وہ نکاح ہو گیا, جب اس کی بہن سے شادی کی تو وہ ہوا ہی نہیں نکاح, وہ کلدم ہے. جب ایک آدمی کسی خاتون سے شادی کرتا ہے تو پھر جب اس کی بہن سے کرے گا تو وہ چونکہ نکاح کا محل نہیں ہے نا, تو وہ نکاح ہوا ہی نہیں ہے اس کا. سمجھ رہے ہیں؟ غلط ہے, بےغیرت ہے نا, وہ خود بےغیرت بھی کہہ رہے ہیں, پھر مسئلہ بھی پوچھ رہے ہیں مجھ سے. کہہ رہے ہیں ایک آدمی اپنی بیوی سے کتنا ٹائم دور رہ سکتا ہے, رہ کے دیں گے پتہ چل جائے گا. آج کل تو دو گھنٹے نہیں رہ سکتا, فون آنا شروع ہو جاتا ہے کہ کہاں رہ گئے. بھائی یہ میاں بیوی کے آپس کے تعلقات پر ہے. ویسے تو ایک نارملی اصول شریعت کا ہے کہ 4 مہینے, 4 مہینے سے زیادہ نہیں رہ سکتے, لیکن یہ پرانے زمانے میں تھے 4 مہینے, جب کوئی بے حیائی نہیں تھی, کوئی بد نظری کے موقع نہیں تھے. اب تو ایک ہفتے میں فیس بک پہ ایسی ایسی چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ لوگوں کے جذبات بھڑک جاتے ہیں, وہ تو گناہ کی طرف جائیں گے. اب تو میں کہتا ہوں جہاں جاؤ بیگم پھلترو کی طرح ساتھ میں چپکی بھی ہو, فیس بک بھی دیکھو تو بیگم کے ساتھ دیکھو, وہ خود ہی نہیں دیکھنے دے گی آپ کو ادھر ادھر. حقیقت بتا رہا ہوں, موبائل پہ بیٹھو بیگم کے ساتھ, اس سے بیگم سے تعلقات بھی اچھے ہوں گے. کوئی پروگرام, جائز پروگرام دیکھ رہے ہو تو بیگم کے ساتھ بیٹھ کے دیکھو نا, محبت بھی بڑھے گی. اکیلے کمرے میں بند کر کے کیوں دیکھ رہے ہو بھائی؟ غلط ہے یار, یہ غلط ہے. اور بیگم کو دیوروں کے حوالے کر دینا صحیح نہیں ہے. یہ جوان دیور ہوتے ہیں, ان کے پاس چھوڑ کے 6-6 سال کے لیے چلے جاتے ہیں. تصویر حرام ہے بھائی, جو پرنٹڈ تصویر ہوتی ہے وہ پرنٹڈ تصویر کو لوگوں نے بہت اس میں جو ہے نا بے احتیاطی شروع کر دی ہے. جب تک ضرورت نہ ہو بھائی کسی ٹرسٹ کا نام لے کے نہ پوچھا کریں کہ فلاں صحیح ہے کہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, نام لے کے نہ پوچھیں کسی. نہیں, اگر بوڑھی عورت ہے تو اس کے لیے گنجائش ہے, نہیں جا سکتی. جوان عورت گروپ میں نہیں جا سکتی محرم کے بغیر. میں آپ کو بتاؤں, آج کل یہ جو جوان لڑکیوں کو گروپ میں بھیج دیتے ہیں 30-30 دن, 20-20 دن, 40-40 دن, اتنا بڑا فتنہ ہے. لوگ سمجھتے ہیں مبارک سفر ہے. دیکھو مرد اور عورت جب بھی ہوں گے نا تو سفر مبارک ہو یا منحوس ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نبی نے مسجد نبوی میں عورتوں کی سب پیچھے بنوائی ہے, اور حضرت عائشہ فرماتی ہے اندھیرے میں ہم نکلتے تھے فجر میں, ہمیں لوگ پہچانتے بھی نہیں تھے, حالانکہ وہ نبی کے پیچھے. پر مرد اور عورت کو حج اور عمرے سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. اور پھر 20-20 دن 30-30 دن گروپ میں اکٹھے رہتے ہیں, इकट्ठे रहते हैं, हाजी भी बड़े ठरकी होते हैं, एक दूसरे की औरतों को देख ना भी देखें तो नजर पड़ती है। आजकल हज में ट्रैवल एजेंसियों के यहां पर्दा बिल्कुल खत्म हो गया है। हज तो एक अल्लाह का खौफ तो रहा नहीं ना, हमने भी हज की अल्हम्दुलिल्लाह, तो पर्दे पर्दे धजियां उड़ा दी हैं खवातीन ने हज में। मॉडर्न फैमिलियों की खवातीन जा रही हैं, मेकअप भी उसी तरह, लिपस्टिक पाउडर भी उसी तरह, मर्दों के सामने बैठी हुई भी हैं, इनका हज भी हो रहा है और इनके तकवे पर भी कोई असर नहीं पड़ रहा। इतनी वहां पर हालात बदनजरी के होते हैं कि वहां पर फितना और ज्यादा है, क्योंकि कई दिन, ये तो मौका आपको किसी तफरी में भी नहीं ऐसा आता कि किसी गैर औरत के साथ आप 20 दिन के टूर, ये तो कॉलेज यूनिवर्सिटियों में ऐसा नहीं हो रहा। अब एक कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी लड़कियों के साथ जो जाते हैं ना ट्रिप पे, वो भी दो दिन, तीन दिन, एक दिन, इस तरह होता है। हज में 18 दिन 20 दिन साथ रहते हैं, वहां ठरकियों को बड़े मौके मिलते हैं लड़कियों को पटाने के भी, और लड़कियों के लिए पटने के मौके भी मिलते हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? वो वहां भी लड़के होते हैं, वहीं सेटिंग है, बहुत कुछ होता है। मैं बदगुमान नहीं हो रहा कि आप हाजनों पर बदगुमानियां शुरू कर दें, लेकिन शरीयत का मिजाज है भाई, मर्द और औरत जहां जमा होंगे वहां क्या होगा, फितना। और अब ट्रैवल एजेंसियों में पर्दे का रिवाज बिल्कुल खत्म, अब तो खत्म पर्दा वर्दा, वो बस हज एक बिजनेस बन गया है। पहले जमाने में हाजी लोग जाते थे कि जी नजर हिफाजत, और आंटी ने भी जनाब पूरा पर्दा किया हुआ है कि जी वो बहुत एहतियात के साथ अल्लाह के रास्ते में, अब तो एक एंटरटेनमेंट टाइप की चीज बन चुकी है। मैंने बताया था ना, मैं उमरे पे गया तो मेरे साथ वाला जो रूम था उसमें इतने कहके के लड़के लड़कियों के कहके भक्तियां कस रहे हैं, कहके बाजियां, जवान लड़के लड़कियां, बाहर निकला तो आधे बाहर बैठे हुए आधे अंदर बैठे हुए। तो मैंने कहा यार ये सारे बहन भाई इकट्ठे कैसे आ गए? मैंने उनसे पूछा, कह रहे कजने हैं। मैंने कहा यार तुम उमरे के सफर पे अपनी जवान कजनों के साथ एक कमरे में बैठे हुए और गप्पे मार रहे हो, सामने बैतुल्लाह है, ना आते उमरा करने के लिए, इनसे पर्दा कर लेते ये ज्यादा सवाब था। नहीं यारी बात मेरा ख्याल है। तो कहते हम तो हर साल आते हैं। तो क्या सीख के जा रहे हो भाई, हर साल आ रहे हो आप? तो मुझे बताओ, जब बंद कमरे में कजने बैठे हुए हैं जवान, हा हा हु ही हो रहा है, तो ये क्या, ये उमरा हो गया, ये तो एंटरटेनमेंट हो गया ना। तो मेरी तो नींद का बेड़ा गरक हो गया था उनके कहकों की वजह से। तो मुझे तो नींद की फिक्र नहीं थी, मुझे ये था कि यार आप थोड़ा सा ख्याल करो भाई, कम से कम हज के सफर में तो इतना कर लिया जाए ना कि ये लड़कियां अलग हो जाएं, मर्द क्या हो जाएं, अलग हो जाएं, इतना तो कर लो ना कम से कम। खाने पे सब बैठे हुए हैं एक दूसरे के सामने, गप्पे हो रही हैं, तो ये माहौल अब हज पे उम्रे पे बनता जा रहा है। अब ये भी एक तरह का वो ऐसा लग रहा है कि बस ये एक वो एंटरटेनमेंट बनता जा रहा है। खुदा ना खास्ता हम आपको हज उम्रे से नहीं रोक रहे, हज उम्रा तो बहुत बड़ी इबादत है, लेकिन उसको उन्हीं आदाब के साथ करो मेरे भाई, जो आदाब अल्लाह रसूल, इबादत इबादत की स्टाइल में अच्छी लगती है। कम अज कम जो खवातीन पर्दा नहीं भी करती वहां तो करें ना जाके, मर्दों के सामने मत आए, और चेहरा जवान औरत छुपाए, एहराम में भी औरत चेहरे पे पर्दा डाले। किसी आलिम का फतवा नहीं है कि एहराम में औरत चेहरा नहीं छुपाएगी, चेहरे पे बस कपड़ा नहीं लगना चाहिए। एहराम में औरत पर ये लाजिम है कि चेहरे पे कपड़ा ना लगे। तो साहबियात कपड़ा नहीं लगाती, लेकिन पर्दा करती थी वो आड़ लेके। आप सोच सकते हो कि अम्मी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा हज के दौरान गैर मर्दों के सामने आई होंगी, चेहरा देखा होगा उन्होंने, हालांकि चेहरे पे कपड़ा नहीं लगा, लेकिन वो कहती है जब भी कोई गैर मर्द आता था हम कपड़ा आगे कर देते थे, पर्दा करती थी वो। तो आजकल शेड आ रहे हैं तो वो खवातीन उस पर डाल लेती हैं। तो जो बेपर्दा खवातीन भी हैं, मैं तो उनसे भी कहता हूं जब हज करने जाओ तो भाई आप शेड लो आगे, पर्दा करो, इस शायद इसी बहाने आपको पर्दे की तौफीक मिल जाए। और जो बूढ़ी औरतें हैं वो चेहरे के पर्दे से मुस्तस्ना है, ठीक है, जो एजड खवातीन है वो चेहरा ना ढांपे, उनके लिए गुंजाइश है, लेकिन जवान औरत तो करे ना। और फिर भी नहीं हो रहा तो कम अज कम खाने की टेबल पे या कहीं रिहाइश में बिल्कुल गैर मर्दों से क्या रहे, अलग रहे। तो जो ठरकी किस्म के लोग होते हैं, बास कंवारे लड़के हज करने जा रहे होते हैं, उन्होंने ऐसी ऐसी अंटियां वहां जाके देख ली होती हैं, वो दिमाग उनका घूम रहा होता है, वो बदनजरी कर रहे होते हैं, हमें आगे बता रहे होते हैं हज में कि यार हमारा तो यहां बेड़ा गरक हो गया, कह रहे हमें वो हमारे डिजायर जो वहां कंट्रोल में थे यहां आके कंट्रोल से बाहर हो गए। लड़के हमें खुद बता रहे होते हैं वहां जो उम्रे के दौरान बता रहे होते हैं। एक लड़का मेरे पास आया, कहता है मैं इतना पागल हो गया हूं यहां आके, वो बेचारा गांव का था, उसने कभी इस तरह की अंटियां देखी नहीं थी, वो आया उसकी तो आंखें खुल गई, अबे भाई क्या एंटरटेनमेंट का माहौल है। मैंने कहा इंसान का बच्चा बन जा, कह रहे मैं तो कोशिश कर रहा हूं बनने की लेकिन मुझसे नजर की हिफाजत नहीं हो रही। मैंने कहा बर्बाद हो जाएगा हजुमरा यहां पे, तो उसका भी कसूर है लेकिन उन औरतों का भी तो कसूर है ना जो ये मौके दे रही हैं। तो हज को हज बनाओ मेरे भाई, اس کو انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ نہ بنائیں, اس کو وقار کے ساتھ ہو. الحمدللہ میجورٹی بد نظری نہیں کرتی, لوگ بیت اللہ کا خیال کرتے ہیں, میجورٹی الحمدللہ ایسی نہیں ہے کہ وہاں جا کے کوئی عورتوں میں جھانک تانک کرے. میجورٹی عورتوں میں بھی اچھی ہے, مردوں میں بھی اچھی ہے, لیکن شیطان میرے بھائی وہ اچھے برے کو نہیں دیکھتا. وہ جہاں مرد اور عورت اکٹھے ہوئے شیطان ورغلانے کی کوشش شروع کر دیتا ہے. کسی نے بڑی زبردست بات کہی ہے نا کہ رابعہ بصری ہو اور حسن بصری ہوں, یہ دونوں بڑے بزرگ تھے, اور بیت اللہ کے اندر ہوں, تو جب یہ دونوں بھی اکٹھے ہوں گے نا تو بیت اللہ کے اندر بھی ان کو بھی فتنے کا اندیشہ ہے. کیونکہ انسان بزرگ بننے کے بعد آدمی آدمی ہی رہتا ہے, وہ کوئی اور مخلوق نہیں بن جاتا, اور عورت عورت ہی رہتی ہے, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارے حضرت نے تو بعض عورتوں پہ پابندی لگائی بیانات سننے پر. ایک خاتون ہمارے حضرت کے دور میں کسی مولانا کے بیان سنتے سنتے ان پہ لٹو ہو گئیں, ان کی آواز بڑی خوبصورت, بڑے خطیب تھے پنجاب کے, اس وقت ویڈیو بیان کا زیادہ رواج نہیں تھا, آواز بڑی خوبصورت تھی, وہ لٹو ہو گئیں. پہلے اصلاح کی نیت سے بیان سنے پھر آواز پہ لٹو ہو گئیں, لیکن نیک خاتون تھی, ہمارے حضرت کو لکھ کے دیا کہ حضرت میرے تو ان کا بیان سنے بغیر مجھے نیند ہی نہیں آتی. حضرت فرمایا یہ کیس کچھ اور ہے. یہ کیس کیا ہے؟ کچھ اور ہے. حضرت فرمایا آپ پابندی ہے, ان کے بیان نہ سنا کرو آپ. اس سے چھوٹ ہی نہیں رہے تھے وہ بیان, پھر بہرحال چھوڑ دیے. تو اب دیکھو وہ سن تو دین کی نیت سے رہی تھی, لیکن ہے تو آدمی نا, اور ادھر کیا ہے, عورت ہے, تو آواز اچھی سے ہوتے ہوتے آواز ہی پہ کیا ہو گئی, لٹو. شادی شدہ میاں تھوڑے, اگر اس زمانے میں ایسے لنک ہوتے اور تعلقات ہوتے, فون کر دیتی. وہ تو مولانا صاحب اچھے تھے, بعض دفعہ دو نمبر آدمی بھی ہوتے ہیں, فون کر دیتی تو وہ تھوڑا اور خوبصورت آواز میں ان کو نصیحت کرتے. یہ ہوتا ہے جس کی طبیعت میں فساد ہوتا ہے نا, جب کوئی خاتون اسے فون کرتی ہیں کہ ایکچولی یہ ہو گیا, تو وہ بڑے آرام سے اس کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ عشق ہے, بہت غلط ہے, لیکن ایسے تمیز سے سمجھا رہا ہوتا ہے کہ عشق ختم ہونے کے بجائے بھڑک رہا ہوتا ہے. یہ اس بندے کے فسادی ہونے کی علامت. سمجھتے ہو؟ اس کو چاہیے بھائی تو فون اٹھا اور سمجھا برابر, چلو ببا یہاں سے دوبارہ فون نہیں کرنا, تو وہ سمجھا رہا ہوتا ہے. اس طرح انٹی کے دل میں اگر چور ہوگا تو وہ بھی سمجھا رہی ہوتی ہے, دیکھیں آپ مجھے فون نہ کیا کریں, ٹھیک ہے نا. یہ مرد نامحرم سے بات کرتا ہوا بالکل بھی اچھا نہیں لگتا, وہ گھنٹہ سمجھائے گی اس کو, تو دونوں کے دل میں کیا ہے, ایک گھنٹے تک سمجھاتی رہے گی, اور سمجھانے سمجھانے میں ایک دن گھر سے شارٹ. تو یہ بڑے واقعات ہوتے ہیں, تو مرد اور عورت کا اختلاط نہیں ہونا چاہیے بھائی. سمجھتے ہو؟ جی. ساری زندگی عورت کو محرم نہ ملے تو ثواب مل جائے گا نیت کا, نہ جائے, اللہ نیت کا ثواب دے دے گا حج. ہاں جب بوڑھی 60 سال سے اوپر کی ہے تو پھر گروپ میں جا سکتی ہے. ماں باپ شادی نہیں کر رہے, آپ شادی کر کے بتا دو اور خود ماں باپ بن جاؤ, بچے ہو جائیں گے تو خود ماں باپ بن جاؤ گے. ہاں تبلیغ میں جاتے ہیں میاں بیوی. ہاں نہیں نہیں بیوی کو تبلیغ میں لے کے جاؤ یار, نہیں خواتین کو اس زمانے میں لے جانا ضروری ہے, گھروں میں دین نہیں ہے, تبلیغ میں تو لازمی ہے. میں کہتا ہوں عورت کو لے کے جاؤ ورنہ وہ دین نہیں آئے گا گھروں کے اندر, سمجھتے ہو. وہاں اور تبلیغ میں بہت سخت پردہ ہوتا ہے, تبلیغ میں پردے کا تو ماحول ایسا ہوتا ہے, وہاں سے تو سیکھتی ہیں پردہ خواتین. جو تبلیغ میں خواتین وقت لگاتی ہیں گھروں میں بھی ان کے معاملات بڑے اچھے ہو جاتے ہیں, تو تبلیغ میں تو خواتین کو لازمی وقت لگانا چاہیے. اور میں کہتا ہوں شادی ہوتے ہی بیگم کو عمرہ کراؤ, حج کراؤ اور تبلیغ میں لے جاؤ, کیونکہ جب بعد میں بچے بچے ہو جاتے ہیں پھر تبلیغ والے نہیں آنے دیتے وہ, تو بچے ہونے سے پہلے ہی تبلیغ میں وقت لگوا لو, اور اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گھر کا معمول ٹھیک ہو جاتا ہے, گھر کا ماحول اچھا ہو جاتا ہے. کیونکہ جب ایک دفعہ بچوں کی پھر میرے بیان بھی سن رہے ہو تو پھر وہ بچوں کی اسپیڈ پھر گئے, پھر تبلیغ میں نہیں جا سکتے. ہاں تو جانا چاہیے سال کے لیے جماعت کے بغیر. کیا بیوی کو چھوڑ کے سال کے لیے, اگر بیوی بالکل ینگ ہے جوان ہے اور اس کا کوئی انتظام نہیں ہے, پیچھے جوان دیوروں میں چھوڑ کے جا رہے ہو, یہ تو ٹھیک نہیں ہے بھائی. اس زمانے میں یہ چیز فتنوں کا ذریعہ ہے, سمجھتے ہو, یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. نہیں کلمے میں نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے, کلمے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ, پھر بعد میں صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں. کلمہ جو ہے نا اس کو ویسے ہی رہنے دیں جیسا ہے وہ. چلو بھائی اب جیسے مؤذن اذان میں کہے لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تم کہیں گے بھائی اذان جو ہے اس کو اتنا ہی رہنے دیا جائے. بھائی استطاعت نہیں ہے تو قربانی نہ کریں,
قربانی تو صاحب استطاعت پر ہے، جس میں استطاعت نہیں ہے وہ نہ کرے، ٹھیک ہے نا. اگر قرض ادا کرنے کی مکمل طاقت ہے تو پھر کر لیں قرض لے کے، لیکن قرض لے کے لوگ پی جاتے ہیں، بھائی کون دیتا ہے واپس. چلو میرے بھائی، نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، دو رکعت کے قائم مقام ہے. ہاں گروی رکھا ہے تو اہلیہ کا نا. یہاں مولانا سے شاگرد ہیں، ادھر آپ سوال جمع کرا دیں، ٹھیک ہے. اور میرے بھائی علی کو مولا کیوں کہتے ہیں؟ تو مولا تو دوست کو کہتے ہیں، حضرت ابو بکر بھی مولا ہیں ہمارے، حضرت عمر بھی ہمارے مولا ہیں، حضرت علی بھی ہمارے مولا ہیں، مولانا بھی ہمارے مولا ہیں. مولانا کا مطلب ہمارے مولا، جو مسجد کے امام ہیں ان کو مولانا کہتے ہیں نا، مولا نا، صحیح ہے نا. مولا کا مطلب مولانا کا مطلب نا. عورت کی جی بھائی، مولا دوست کو بولتے ہیں، حضرت علی کو دوست کے معنی میں کہا ہے کہ بلی ہیں، دوست ہیں. ابے نہیں ہوتا کسی کے ابا سے تم جا کے بات کرو گے چماٹ ماریں گے تمہیں کھینچ کے، اس میں خود دم رہے نہیں. قرضہ جس کو دیا ہے اگر واپس ملنے کی امید ہے تو آپ کے ہی پیسے ہیں، اس سے زکات قربانی سب واجب ہے. اگر ملنے کی امید نہیں، ہاں تو وہ جو اصل میں قرضہ جب آپ کسی کو دیتے ہیں نا، تو آپ کو ہر وقت حق ہے کہ آپ واپس مانگ لیں، چاہے 20 سال کے لیے دیا ہو آپ نے، آپ کا یہ رائٹ ہے لے لیں. تو آپ ہی کے پیسے ہیں، زکات بھی دینی پڑے گی اور قربانی بھی کرنی پڑے گی اس پہ، کیونکہ قرضے میں تعجیل باطل ہے. تعجیل کا مطلب آپ نے کہا کہ میں 1 سال کے لیے دے رہا ہوں، 1 سال سے پہلے نہیں لوں گا، تو شریعت کہتی ہے اگلے دن بھی لے سکتے ہو. یہ بس ایک اخلاقی وعدہ ہے، اس کی کوئی شرعی پابندی لازم نہیں ہے. دے گا تو 1 سال کے بعد بھی نہیں وہ، ٹھیک ہے نا. ہمارے فرمایا کرتے تھے اس زمانے میں جو قرضہ دے بے وقوف، جو لے کے واپس کرتے اس سے بڑا بے وقوف.